وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام را تلك آيات الكتاب والقرآن المبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.
باقی سب کی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیے ہم سب جس کام کے لیے آئے نا اس کے لیے اب جمع ہو جائیں. آپ سب مل کے شروع کی تین آیتیں پڑھیں میری اعوذ باللہ کے ساتھ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف
من الشیطان الرجیم. آن لائن پہ بتائیے گا آواز ہماری ٹھیک ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دیکھیے آپ سب کی توجہ جو ہے نا وہ میری بہت مدد کرتی ہے. ٹھیک ہے اگر آپ میں سے کوئی پیچھے ابھی کینٹین میں برتن دھو رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ میری توجہ ادھر ہے. اگر اسی طرح آپ میں سے کوئی پیچھے کچھ اور کر رہا ہے تو بس میں چاہتی ہوں کہ ہم سب بہت اچھے طریقے سے سفر کو کریں. تو اللہ کی بات سننے سے پہلے حقیقت میں دل کو بہت زیادہ خالی ہونا چاہیے باقی چیزوں سے. یہ ایک ایکٹیویٹی ہے بچی نے بنائی ہے, بہت اچھی ہے. نفس کی جو تین حالتوں کو ہم نے دیکھا تھا, نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک, اس کو انشاءاللہ پیچھے لگاتے ہیں تو آپ لوگ اس کو بعد میں دیکھیے گا. کوشش کریں تو کچھ نہ کچھ آئیڈیاز تو ذہن میں آ جاتے ہیں نا. دوسری بات یہ کہ الحمدللہ آج ہماری سورۃ الحجر شروع ہو رہی ہے اور کل اور پرسوں دو تین دن یہ چلے گا. جو بدھ کا دن اہم دن ہے آپ سب کے لیے, ایک کہہ لیجئے کہ آپ کو ایک چھٹی دی جا رہی ہے تھرسڈے کو. یہ سب سن لیں آن لائن والے بھی کیونکہ اینڈ پہ بعد میں فوکس نہیں, لیکن اب اس کی بات پہ آپ نے تفسیر سننے سے رک نہیں جانا. اگر سوچتے نہیں تو میں بتا دیتی ہوں, نہیں تو اینڈ پہ بتا دوں گی. پہلے آپ کرسیاں پوری کریں, ایک ادھر آئے پیچھے سے اٹھ کے, ایک ادھر بینا کے پاس, ادھر یہ جس کی جگہ خالی ہے اس پہ آ جائیے. جی یہ ایک چیئر خالی دکھ رہی ہے مجھے پلیز. ہاں جی ایسا ہے کہ الحمدللہ ہم سب کو پتا ہے کہ رمضان کی آمد آمد ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے موقع لے کر آئے. پرسوں ہمارا ایک بہت ہی اسپیشل دن ہے آپ سب کے لیے, خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے. ویسے تو ہمارے اسپیشل ڈیز جو ہوتے ہیں وہ گیسٹ کی نظر پہ ہوتے ہیں, وہ انشاءاللہ 23rd کو ہے, وہ سب کو پتہ ہی ہے. فلائر گھروں میں اس کی دعوت دے رہے ہوں گے آپ لوگ. لیکن پرسوں انشاءاللہ, پرسوں سے مراد بدھ کا دن, آن لائن آن سائٹ دونوں کے لیے اسٹوڈنٹس ڈے ہے جس میں آپ کا آخری دن ہے. اس کا اگلا دن کیا ہے؟ تھرسڈے. اس دن آپ کو چھٹی دی جا رہی ہے. چھٹی اس رنگ سے کہ اس جگہ پہ نہیں آپ نے آنا, کرنا کیا اس دن وہ آپ کو بدھ کو انشاءاللہ بتائیں گے. ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر رمضان کا ہمارا اسکیڈول منڈے سے سمجھے لوگوں کا رمضان 28 کو شروع ہو رہا ہے, ہمارا رمضان 20. اب یہ ایک نیا فرقہ نہ بن جائے کہ انہوں نے تو 5 دن پہلے شروع کر دیا. لوگوں میں تو ایک آدھ دن کا فرق ہوتا ہے. تو بہرحال اب بالکل ذہن کو ہر طرح کی انفارمیشن سے, ہر سوال سے, ہر تجسس سے خالی کر کے شروع کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت سورت بھی, پارہ بھی نیا, سورت بھی نئی, سبق بھی نیا. تو اتنی نئی چیزیں آپ کے آج کے سبق میں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتهمني بالخير. سبق نمبر 132 آیت نمبر 1 سے 4 سورة ہجر لیسن نمبر 132 آیت نمبر 1-50 سورة ہجر. سورت کی چند باتیں ہم دیکھیں گے سبق پہ جانے سے پہلے. اگر ہم دیکھیں تو سورت ہجر اس وقت ہمارے سامنے دکھتی ہے, آپ آیتوں کا نمبر دیکھ کر تھوڑا سا اندازہ لگائیں گے کہ یہ مکی سورت ہے. 99 آیتیں ہیں, 6 رکوع ہیں. سورت ہجر قرآن پاک میں ایک ایسی جگہ پہ آئی کہ جس سے پیچھے مسلسل ہم ایک ہی مزاج کی صورتیں پڑھتے آ رہے تھے. انبیاء کرام سے متعلق ڈفرینٹ چیزیں تھیں. چند باتیں سورت ہجر کی روشنی میں ہم مکی اور مدنی صورتوں کے فرق میں دیکھیں گے, کیونکہ اس صورت میں آپ کو انداز تھوڑا سا فرق دکھے گا. پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم پیچھے سے جو ترتیب دیکھتے آ رہے ہیں تو سورت رعد اور ابراہیم جو ہم نے پڑھی ان دونوں کا مزاج ایک جیسا تھا, لیکن سورت ہجر کا مزاج مختلف ہے. فرق میں کیا ہے؟ پہلا فرق یہ کہ سورت ہجر جب ہم پڑھنے والے ہیں اس کی آیتیں بہت چھوٹی ہیں, اسی لیے آپ حیران ہوں گے کہ آج کے سبق میں 50 آیتیں ہیں. لیکن آیتوں کے نمبر سے نہ گھبرائیں, جب آپ ناپیں گے تو صفحے اتنے ہی بنتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک کا جو انداز ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو آیتیں مکی دور میں نازل ہوئی تھیں وہ چھوٹی تھی اور بہت زیادہ گہرائی نہیں ہوتی تھی, سیدھی سیدھی بات ہوتی تھی اس میں, توحید, رسالت اور ایمان بالآخرہ. لیکن آہستہ آہستہ جب ہم مدنی صورتوں پہ پہنچتے ہیں ترتیب کے اعتبار سے تو آیتیں لمبی لیکن کم ہو جاتی ہیں, دوسری بات ان میں گہرائی آ جاتی ہے. اس کو آپ ایک دریا سے سمجھیے. اگر آپ نے کبھی اوشن اسٹڈی کی ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ دریا شروع میں بہت پتلا سا ہوتا ہے اور کنارے بھی چونکہ پاس ہوتے ہیں تو گہرائی بھی کم ہوتی ہے, لیکن جتنا آپ دریا کے اندر جاتے جاتے ہیں تو دریا کا پارٹ چوڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کے اندر ڈیپتھ بڑھتی جاتی ہے. یہی ترتیب مکہ کے تینوں ادوار اور مدینہ کے متنی دور کی ساری صورتوں میں ہمیں یہی چیز دکھتی ہے. تو یہاں سورت ہجر کی آیتیں بہت چھوٹی سی ہیں. دوسری بات آپ دیکھیے کہ یہ سورت کس دور میں نازل ہوئی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا. لوگ تھے کہ مان کے دینے کو تیار نہیں ہے, ان کو ایسے لگتا تھا کہ یہ شخص ہمارے رنگ میں بھنگ ڈال رہا ہے, ہم اتنی مزے کی نیند سو رہے تھے اور اس نے آ کے ہمیں جگا دیا. آیت سورت کا نام الحجر اسی آیت کی آیت 80 میں آئے گا, کذب اصحاب الحجر المرسلین, ایک قوم کا نام ہے اسی سے ہے. اور اس سورت میں آپ کو قوم کی ہٹ دھرمی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کی کوششوں میں شدت دکھے گی, اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ لوگ آپ کی دعوت کا مذاق اڑاتے تھے. یعنی ابھی وہ دور نہیں شروع ہوا جب تشدد ہو, لیکن مذاق اور اس طرح سے استہزاء کی بہت ساری بات اس میں ملے گی. خاص طور پہ اس صورت میں ہمیں توحید کے دلائل ملتے ہیں. صورت یوسف کے قریب ہی کی صورت کہتے ہیں, حالات یقیناً تنگ تھے, مکی دور تو پورے تنگی کا دور تھا. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے قصوں کو ایک نئے رنگ میں پیش کرتے ہیں, اور خاص طور پہ اس میں ہمیں یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ دین کی دعوت دینا کم حوصلے والے لوگوں کا کام نہیں ہے. اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا گیا کہ اس دنیا کے نشے کو توڑ دو, کیونکہ جب دنیا کا نشہ ٹوٹتا ہے تو پھر انسان کو آخرت نظر نہیں آتی. پہلی ہی آیتیں ابتدا میں ہمیں اس چیز کی اہمیت دلاتی ہیں کہ ہم اس چیز کے اوپر غور و فکر کریں کہ یہ دنیا 4 دن کی ہے اور ہم نے اس کو چھوڑ کر جانا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس صورت میں ہم اگر ایک اور چیز بھی تھوڑی سی نظر میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی قرآن پاک کی ان آیات کو مختلف انداز میں پیش کر کے ہمارے سامنے ورائٹی بھی لاتے ہیں. اگر ایک ہی صورت شروع ہوتی اور پھر ختم نہ ہوتی, یا ایک ہی سٹائل کی صورتیں اکٹھی آتی رہتی, تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس کے لیے یوز ٹو ہو جاتے. ایک آخری بات کر کے ہم سبق پہ آتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت کی صرف ابتدائی ایک دو آیتیں 13ویں پارے میں اور اس کے بعد پھر 14ویں پارے میں، ایک آیت 13ویں پارے میں اور باقی آیتیں 14ویں پارے میں، تو یہ کیوں ہے؟ اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. لیکن سب کے منہ میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز دیں کہ یہ بیٹھے رہیں، یہ چلے پھریں گے اور کھاتے رہیں گے تو شور کریں گے. ماں کی گود میں بچہ بیٹھا ہو، ماں لکھ رہی ہو، بچہ بھی لکھتا ہے، گھبرائیں نہیں. لیکن آپ ان کو ٹیکل کریں، کھانا پینا ان کے ہاتھوں سے سب لے لیں، جتنا آپ کھانا کھلائیں گے یہ اتنے ہائپر ہوں گے. ٹھیک ہے جی، ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ایک آیت 13ویں پارے میں اور باقی 14ویں میں کیوں ہیں. تو پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے دور میں یہ ترتیب نہیں، یعنی یہ بانٹ نہیں تھی. یہ جو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا یہ بعد کے ادوار میں ہوا گیا، ہوا تاکہ قرآن پاک کو ایک مہینے میں پورا کیا جا سکے. پھر اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمارا مقصد ہدایت ہے. یہاں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قرآن کوئی فکشن نہیں ہے کہ کہانی شروع کیسے ہوئی، پھر اینڈ کیا ہوا اور اس کے بعد پھر کیا ہوا. ہم سب جو یہاں آتے ہیں نا، ہم سب کا سب سے بنیادی مقصد ہدایت لینا ہے. تو قرآن کا مزاج بھی ہمیں ہدایت والا دکھتا ہے. اگر چند باتیں آج کے سبق پہ کر کے آیت کو شروع کروں، تو آج کے سبق میں ہمیں سب سے پہلے تو قرآن پاک ایک ہینڈ بک کے طور پہ دکھے گی، اور ہینڈ بک کبھی بھی غیر واضح نہیں ہوتی، بہت کلیئر اینڈ کٹ سائنز ہوتے ہیں اس میں. دوسری چیز کفار کی حسرتیں اور ان کو دھمکی ملنا کہ اسی دنیا کے مزے اٹھاتے رہو، بہت جلد تم اپنے حال پہ افسوس کرو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کے نام پہ مجنو کہلانا، پھر بھی اس کام کو کرتے جانا. اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، آج اس پہ انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آیت آ رہی ہے. پھر مجرموں کو یہ قرآن سننا کیسا لگتا ہے، اور اس کے بعد اس میں ہم آدم اور ابلیس کا قصہ ایک مختلف رنگ سے پڑھیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، حروف مقطعات ہیں، اور یہ سلسلہ سورت یونس سے شروع ہوا تھا. پانچ سورتوں کے آغاز میں الف لام را ہے، اور سورت رات میں الف لام میم را ہے، اور یہ سلسلے کی اب چھٹی اور آخری سورت ہے. یعنی یہ بھی ایک آپ کے بس پوائنٹ ہے سوچنے کا کہ یہاں یہ سلسلہ پورا ہو رہا ہے. اور پیچھے بات کی تھی کہ را پہ ختم ہونے والے جو لفظ ہیں ان میں آیت الگ نہیں ہوتی، بلکہ اسی کے اندر بات ہوتی ہے. تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ اللہ کی کتاب اور قرآن مبین کی آیات ہیں. یہ ہے پہلا پیغام. اس کو پڑھتے وقت ہمیشہ ایسے لگتا ہے جیسے ریڈیو سے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے. یہ ریڈیو چینل 9:30 ہے، یہ 11:15 ہے، یہ فلاں ہے، یہ بات آپ کو وہاں سے سنائی جا رہی ہے. یعنی ایک دم سننے والے کی توجہ کو لینے کا انداز ہے. تل کا آیات الکتاب، یہ ہے وہ اس کتاب کی آیتیں یعنی جس کا تم انتظار کرتے تھے. اور کتاب سے مراد جہاں کتاب بھی ہے اور سورت بھی ہے، پیچھے بھی اس کے بارے میں بات ہوئی. وقرآن مبین، اور کتاب ہے یہ بیان کرنے والی. مبین کا لفظ بیان سے ہے، اور مبین فعیل کا وزن وہ چیز یا وہ کتاب یا وہ ہستی جو اپنا مدعا خوب بیان کرے. یہاں سے آپ دیکھیں کہ کتاب کی ایک بہت ہی خوبصورت خوبی ہمارے سامنے پھر آ گئی کہ کتاب کلیئر ہے، ان کلیئر نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا، قرآن کھولتے ہیں کوئی بات ادھر کی ہے کوئی ادھر کی ہے. تو یہ ہمارے علم کی کمی ہوتی ہے. ہم جب تفسیر کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ موتیوں کی لڑی کی طرح ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو لہٰذا کتاب بہت واضح ہے. ہم آگے جا کے ایک سورت میں پڑھیں گے کہ ہم نے اس کتاب کو نصیحت کے لیے آسان کیا. فہل میں مدکر، ہے کوئی جو نصیحت لینے والا ہو، ہے جو کوئی اس بات پہ غور و فکر کرے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس چیز پہ عمل کروانا ہو اس کو بہت سمپل اینڈ ٹو دی پوائنٹ ہونا چاہیے. آپ کسی کو تھنگس ٹو ڈو دے اور اس کو بات ہی نہ سمجھ آئے تو کیا وہ اس پہ عمل کرے گا؟ بالکل نہیں کر سکے گا. بعض لوگ کسی کو کوئی بات کہتے ہیں تو بعد میں کام نہیں ہوتا تو وہ اپسٹ ہوتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ لوگ ہماری بات نہیں مانتے. لیکن چند پوائنٹ نوٹ کیجئے. کہ جب ہم کسی کو کوئی کام کہیں تو اس کی ایفیشنسی کو اس کی افادیت کو بڑھانے کی کچھ ٹپس. پہلی بات ہے کہ کسی کو کوئی نصیحت کرنے انسٹرکشن دینے لگے تو پہلے اس کو خطاب کیجیے, یہ فرسٹ پوائنٹ ہوتا ہے. او پلیز, یہ نہیں کہ باتیں کرتے ہوئے بیچ میں باتیں شروع ہو جائیں. اور یہ انداز قرآن سے ہمیں ملتا ہے, یا ایھا الذین اور یا ایھا الناس سے. پھر دوسری بات ہے کہ اگلے کو بعض دفعہ اگر اس کی توجہ نہ دیکھی جائے تو کانشیس بھی کیا جا سکتا ہے کچھ ایسے الفاظ بول کر, کیا آپ میری بات سن رہے, کیا میری آواز آ رہی, آپ اس وقت ذہنی طور پہ بزی تو نہیں. یعنی اگلے کو بھی کچھ بولوا لیجیے, ٹھیک ہے, یہ دوسرا درجہ ہوگا. پھر جب اگلا اپنے منہ سے اقرار کرے جی میں سن رہا ہوں, پھر بات کا آغاز کرے. پھر اس کے بعد جو کام اس کو کہیں اس کو ایک بار آہستہ سے آرام سے اگلے کے ذہنی لیول پہ لا کر بتائیں, نہ بہت تیز بولیں کیونکہ ابھی آپ نے اور بہت ساروں کو کام دینے, نہ بہت اونچی بولیں اور نہ بالکل ہلکا بولیں. وقت اتنا ہی لگے گا بلکہ اگلا چار دفعہ پوچھے گا آپ سے, تو طرح کہ اپنے اندر سکون لائیں, اگلے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیں, یا آنکھوں سے آنکھیں ڈالنے سے برائے کہ آئی کانٹیکٹ کے ساتھ بات کریں تو بھی فائدہ ہوتا ہے. اور اگر آپ لکھ کے کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں, کوئی ایسی چیز ہے جس پہ کوئی آپ کو ڈاکیومنٹیشن ہے, تو اس کا بھی انداز اسی طرح ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جب آپ بات کر چکے ہیں تو اگلے کو موقع دیں کہ آپ دہرائیں گے کہ میں نے کیا کہا, یا میں نے جو بات کہی آپ کو سمجھ آ گئی. یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے سمجھ آ گئی ہے, لگ گیا پتا, کان کھول لیا آپ نے, ایسا کوئی نیگیٹو جملہ نہیں بولنا چاہیے. یہ ساری باتیں قرآن مبین سے ہم سیکھتے ہیں. 20 بار بھی ایک بات قرآن میں آئی ہے نا تو اس کی ٹون ایک ہی ہے, اقیم الصلاح اقیم الصلاح, لوگو نماز پڑھو لوگو نماز پڑھو. کبھی قرآن پاک میں آتا آرائی تم, کیا تم نے دیکھا, کہیں آتا علم تر کیفا, کیا تم نے سوچا. تو قرآن حقیقت میں مبین کتاب ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ آج ہمارے لیے اتنی مبین ہو جائے کہ جب ہم اس کو سنیں تو ہمیں سمجھ آنے لگے. کتنے لوگوں کے لیے آج کتاب مبین ہے, میں اور آپ اپنے ارد گرد مسلمانوں کے حالات دیکھیں, کتنوں کو قرآن کی آیت پڑھ سنتے ہی ایک دم روک لگ جاتی ہے, بات واضح ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی, بیریئر بیچ میں زبان کا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ بہت دعا کریں گے کہ اس سال کے رمضان کے دورے قرآن کے بعد ہمارا دل اس کتاب کے ساتھ اس طرح کھل جائے کہ اس کو ہم بالکل اپنی ماں کی بات کی طرح سمجھ سکیں. آیت نمبر 2 14 پارہ شروع ہوتا ہے, ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک وقت آنے والا ہے کہ خواہش کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. لفظ روبا ماں کو دیکھ لیجئے گا, روبا پلس ماں, یہ دو لفظ ہیں, راف پہ پیش با پہ زبر, روبا روب نہیں کہنا روبا, اور پلس ماں, ٹھیک ہے, ان دونوں لفظوں کو جوڑ کے روبا ماں کہہ دیا گیا. یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے, اصل میں یہ حرف جر ہے, ٹھیک ہے, کبھی کبھی روبا بھی پڑھا جاتا ہے شد کے ساتھ, تقلیل کے لیے بھی ہے اور تقصیر کے لیے بھی ہے. کیا مطلب ہے, کسی چیز کی قلت کو بھی ثابت کرتا ہے یعنی اس کا تھوڑا ہونا, اور کثرت یعنی اس کی ابنڈنس کو بھی ظاہر کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو روبا ماں کا ایک مطلب کیا ہوگا, کبھی کبھی, یہ کون سا معنی ہوا بولیے اگر سمجھ آئیے میری پچھلی بات, تقلیل, جی شابش, تقلیل کے لیے. اور کبھی اس کا دوسرا معنی کریں, اکثر ایسا ہوتا ہے تو یہ تقصیر ہے, ٹھیک ہے. اسداد میں سے یعنی ایک ہی لفظ دو مختلف میں ہے, تو دونوں ترجمے اس کے ہم کر سکتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کو خیال آتا ہے اس بات کا کہ کاش ہم مسلمان ہوتے, اور اکثر ان کو خیال آتا ہے کہ ہم مسلمان ہوتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفار کو یہ کب خیال آتا ہے, تو اس کی 8 سے زیادہ تفسیر ہمیں ملتی ہیں. مفسرین نے اس پہ جو بات کی وہ کیا ہے, سب سے پہلے دنیا میں مسلمانوں کا چین اور امن دیکھ کر ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج اتنے پریشر میں اتنے سٹریس میں نہ ہوتے. آپ دیکھیے کہ آپ کہیں گے آج تو ایسا کوئی نہیں ہوتا, تو آج صحیح معنوں میں مسلمان ہیں کون سے کہ جو مطمئن ہو. جب مسلمان اپنی اصل شکل میں ہوتا ہے نا تو وہ ایک درخت کی طرح ہوتا ہے. جتنا سکون درخت کو دیکھ کر ملتا ہے نا اتنا ہی سکون کسی مومن کے پاس بیٹھ کر بھی ہوتا ہے. آج بھی اگر کوئی مومنوں کی بستی ہوگی نا تو وہاں اتنا ہی پیور ایٹموسفیئر ہوگا جتنا درختوں کی کثرت والی جگہ پہ ہوتا ہے. اور اس دور کو آپ لے لیجئے صرف ایک تصور کے لیے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے. اتنا سکون, اتنا اطمینان کہ لوگ مال لے کر پھرے, کہ کوئی ان سے مال وصول کرے تو لوگ وصول نہیں کرتے تھے. امیر مسلمان راتوں کو گشت کرتا ہے کہ میرے دور میں کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہ ہو جائے. یہ سب کچھ دیکھ کر کافر مسلمانوں پر رش کرتے ہیں. جب یہ دور تھا تو تب حقیقت میں ایسا ہی تھا, اور آج کے بعد انشاءاللہ جب بھی یہ دور آئے گا, اور ہم نے بھی ریسنٹلی سائنس آف ڈے آف ججمنٹ کورس میں پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو دوبارہ یہی دور آئے گا کہ جب لوگ مسلمانوں کو اتنے زیادہ سکون میں دیکھیں گے کہ ان کو پوری دنیا میں صرف اسلام دکھے گا. تو گویا کہ آج ہم نے اپنے اسلام کو پیچھے کر کے بہت سارے کفار کو اس سوچ سے دور کیا ہوا کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. افسوس کے ساتھ کہوں گی, دکھ کے ساتھ کہوں گی بلکہ, کہ آج تو بلکہ کافر یہ کہتے ہوں گے کہ شکر ہے ہم مسلمان نہیں ہیں. کہاں اللہ تعالیٰ کہتے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. دوسری اس کی تفسیر آتی ہے کہ کفار اپنی موت کے وقت یہ خواہش کرتے ہیں, کیونکہ موت کے وقت آنکھوں پہ پڑے ہوئے پردے چھٹ جاتے ہیں, اور ان پردوں کو ہٹتا دیکھ کر کفار جب اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کی سچائی کو دیکھتے ہیں تو خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہم اسلام پہ ہوتے اور آج ہمارا یہ برا انجام نہ ہوتا. اسی طرح اس کی ایک تیسری تفسیر ہے کہ قبر میں منکر نکیر کو آتا دیکھ کر, کیونکہ سوال جواب تو انہوں نے لینے ہیں نا, من ربو کا, من دینو کا, مر دینو کا اور مر رسولو کا, اس وقت یہ خواہش کرتے ہیں. اسی طرح ایک تفسیر اس کی آتی ہے کہ قبر میں جب ان کو ان کا جنت کا گھر دکھایا جاتا ہے جس سے وہ محروم ہو گئے, کیونکہ وہ گھر اب مسلمانوں کو مل جائے گا, دوسرے جنتیوں کو مل جائے گا, اس وقت اس حسرت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کاش ہم ایسا نہ کرتے. اسی طرح سے ایک اس میں تفسیر کیا ہے کفار بدر, کہ جب بدر کے کفار کے سامنے جہنم پیش کی جائے گی تو اس وقت وہ یہ خواہش کریں گے. اسی طرح اس کی ایک اور تفسیر کیا ہے کہ ہر کافر اپنی موت پر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ کاش اب ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تو نہ تو ہم اللہ کی آیتوں کو چٹلائیں اور نہ ایمان کا انکار کریں. اسی طرح ایک اور تفسیر قیامت کو آتا دیکھ کر اس وقت اس بات کا اظہار کریں گے. اور اسی طرح سے جنت میں جنتیوں کو جاتا دیکھ کر. یہ ساری باتیں تو ہو گئیں لیکن ایک سب سے اسٹرانگ بات, وہ پہلے میں آپ کو حدیث سنا دیتی ہوں پھر آپ اس کے اوپر بات کریں گے. ایک روایت میں کہ مشرکوں کے استانے پر اللہ تعالیٰ حکم دے گا, یعنی سوری پیچھے سے روایت, حضرت ابن عباس اور انس بن مالک فرماتے ہیں کہ گناہگار مسلمانوں کو جہنم میں مشرکوں کے ساتھ اللہ روک لے گا. سمجھے, یعنی کچھ مسلمان وہ جہنم میں جائیں گے تو مشرک ان مسلمانوں کو تانا دیں گے کہ تم تو دنیا میں بڑی اللہ کی عبادات کرتے تھے اور اس کا نام لیتے تھے, کیا فائدہ ہوا تمہیں؟ جیسے لوگ کہتے ہیں نا, کیا فائدہ ہوا تمہیں بتاؤ یہ کام کر کے, اور چھوٹی نظر والے بعض دفعہ دین کے کام کرنے والوں کو بھی کہہ دیتے ہیں کیا ملا تمہیں بتاؤ, ان کو آگے کا نہیں دکھتا نا, اس لیے دنیا کا فائدہ نہ بھی ہو تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو جب ان کو یہ تانا دیں گے کہ تم تو مسلمان تھے دیکھو پھر آگ میں ہو, اس پر اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا اور ان مسلمانوں کو جہنم سے نکالے گا. اس وقت کافر تمنا کریں گے کاش وہ بھی مسلمان ہوتے. ایک روایت میں آتا ہے کہ مشرکوں کے استانے پر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے آزاد کر دو. طبرانی کی روایت ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے کہنے والوں میں سے بعض لوگ اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جائیں گے, بس لات و عزا کے پجاری ان سے کہیں گے کہ تمہارے لا الہ الا اللہ کہنے نے تمہیں کیا نفع دیا, تم تو ہمارے ساتھ ہی جہنم میں جل رہے ہو. اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو سب کو وہاں سے نکالے گا اور نہر حیات میں غوطہ دے کر انہیں ایسا کر دے گا جیسے چاند گہن کے بعد نکلا ہو. یعنی گہن میں چاند دھندلا جاتا ہے نا, لیکن بعد میں نکھر جاتا ہے. پھر یہ سب جنت میں جائیں گے, وہاں انہیں جہنمی کہا جائے گا. یعنی شروع میں یہ جنت میں جائیں گے لیکن لوگ ان کو جہنمی کہیں گے. روایت میں آتا ہے کہ ان کی ماتھے پہ اتقو الرحمن یا اتقاء الرحمن کا نام لکھا ہوگا کہ رحمان کے آزاد کردہ جہنمی. تو اس پہ ان کو شرم آئے گی. پھر کچھ عرصہ جب تک اللہ چاہیں گے اس کے بعد پھر ان کو ختم کر دیا جائے گا اور پھر یہ عام لوگوں کی طرح رہیں گے. اسی طرح روایت میں کہ مشرک لوگ اہل قبلہ سے کہیں گے, مشرک لوگ اہل قبلہ سے کہیں گے تم تو مسلمان تھے, پھر تمہیں اسلام نے کیا نفع دیا, تم تو ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو. تو وہ جواب دیں گے ہاں ہمارے گناہ تھے جن کی پاداش میں ہم پکڑے گئے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس چھٹکارے کے وہ کفار کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے تو بالآخر ہم بھی جہنم سے پناہ مانگتے. ہم سب سوچیں اس پہ, اسلام کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, یا سوری اس سے پہلے جب جانوروں سے حساب لیا جائے گا, بے سینگ والی بکری کو سینگ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم اس کو سینگ مار لو جس نے تمہیں دنیا میں مارا تھا, جب وہ دونوں کیسے ہوں گے تو دونوں کو کہا جائے گا مٹی ہو جاؤ. اس منظر کو دیکھ کر کافر کہیں گے فیقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا, کاش آج میں بھی اسی طرح کا معاملہ کر دیا جاؤں. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہم اپنے اس اسلام کی فکر کریں. آپ دیکھیے کہ مسلمان ہو کر اگر ہم آگ میں گئے تو کتنی شرم کی بات ہے, کتنا تانا ملے گا بڑا. ہم تو وہ لوگ تھے کہ دنیا میں جب ہم اپنے عروج پہ تھے تو لوگوں نے ہماری عزت کی, ہمارے ساتھ معاملہ خوبصورت کیا, ہم سے ڈرے, ہم سے معروب ہوئے. آج ہم ٹھوکروں میں کیوں آ گئے؟ کیونکہ آج ہم اس کتاب پر عمل نہیں کرتے. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی حسرت سے بچا کے رکھے. روایت میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کے چہروں پر قدرے سیاہی ہوگی, یعنی رنگ کالے ہوں گے, اس وجہ سے ان کو جہنمی کہا جائے گا. پھر یہ لوگ دعا کریں گے کہ الہی یہ لقب بھی ہم سے مٹا دے. پھر انہیں جنت کی ایک نہر میں غسل کرنے کا حکم ہوگا اور وہ نام بھی ان سے دور کر دیا جائے گا. ایک اور روایت ہے جس کو سن کر واقعی دل اپنا دل کانپ جاتا ہے, اور وہ کیا ہے, ابن ابی حاتم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا بعض لوگوں کو آگ ان کے گھٹنوں تک پکڑ لے گی. گھٹنے کیا ہوتے ہیں؟ جی نیز. بعض کو زانوں تک اور بعض کو گردنوں تک, جیسے جن کے گناہ اور جیسے جن کے اعمال تھے. بعض ایک مہینے کی سزا بھگت کر نکل آئیں گے. سب سے لمبی سزا والا وہ ہوگا جو جہنم میں اتنی مدت رہے گا جتنی مدت دنیا کی ہے, یعنی دنیا کے پہلے دن سے دنیا کے آخری دن تک. جب ان کے نکالنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرے گا اس وقت یہود و نصارہ اور دوسرے دین والے جہنمی ان اہل توحید سے کہیں گے تم اللہ اس کی کتابوں اس کے رسولوں پر ایمان لائے تھے, پھر بھی آج ہم اور تم جہنم میں یکساں ہیں. اس پر اللہ کو سخت غصہ آئے گا, اور کہ اس سے پہلے اور اس بات یعنی ان کی اور کسی بات پر اتنا غصہ نہ آیا تھا. پھر ان توحید والوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی نہر کے پاس لایا جائے گا, اور ربما یود اللذین میں اسی کی بات ہو چکی. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں آج اس کی فکر لگا دے اور آج ہم اس کے اوپر اپنے آپ کو لے کر چلیں. آج اللہ تعالی ہمارے ایسا کردار بنا دے کہ لوگ کہیں کہ یہ مسلمان ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں یہ غازی, یہ تیرے پراسرار بندے. لیکن جب مسلمان اپنی دنیا پہ کھو جاتے ہیں تو ان کا حال پھر نان مسلم سے کچھ فرق ہی نہیں ہوتا. اور ایک اور روایت تفسیر اس کی یہ بھی کی آتی ہے کہ مسلمان کل اپنی غفلت پر حسرت کریں گے. یعنی یہ قول لٹرلی ڈس بلیورز کا نہیں بلکہ نان پریکٹسنگ مسلم کا بھی ہوگا. واللہ عالم یہ سارے حالات کس کے ساتھ کیسے ہوں گے, لیکن ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کچھ کر لیں. اور یہاں لفظ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, لو کانو مسلمین, اطاعت گزار, کوئی اور نام نہیں ہے, مسلم ہوا سماکم المسلمین. اگر کوئی مسلمان اطاعت گزار نہ ہوا تو وہ بھی یہی حسرت کرے گا. آج مہلت ہے کل مہلت نہیں رہے گی, آج اگر اپنے آپ کو ہم اس دنیا کے حالات سے اتنا زیادہ کپا دیں کہ آخرت کی تیاریاں نہ کر سکیں تو کل قیامت کے دن حسرت ہوگی. صحیح روایت میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو کسی بات کی حسرت نہیں ہوگی سوائے ایک حسرت کے. سوچیں کیا ہوگی, ان لمحوں پر جو اللہ کی یاد کے بغیر گزارتی ہے. آج ہماری زندگی میں اتنا فن اور اتنی سوشلائزنگ ہو گئی کہ ہم وہاں نماز بھی پڑھتے ہیں تو شاید ہی اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ وہ کہیں گے, اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں کیوں نہ آ سکے اتنی خواہش حسرت اس دن کہیں گے. تو آیت نمبر 3 اور اسے اگلی آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ آئیں دیکھیں کہ لوگوں کے اسلام کی طرف یا اطاعت کی طرف نہ آنے کی وجہ کیا ہے, دنیا کی محبت, حب دنیا. فرمایا آیت نمبر 3, ذرہم یاکلوا ویتمتعوا, اے نبی چھوڑ دیجئے ان کو یہ کھا پی لیں اور خوب فائدہ اٹھا لیں. ویلہہم العمل, اور لمبی لمبی امیدیں ان کو غافل کیے رکھیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا ان کے ساتھ, فسوف یعلمون, اور ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا. یہ ہے وجہ, یہاں دو چیزوں کو نوٹ کیجئے گا. پہلی بات ہے ذرہم, چھوڑ دیں ان کو, یعنی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے, یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے بارے میں زیادہ سوچا جائے. یہ اپنی لائف کو آج انجوائے کر رہے ہیں, ان کو کرنے دیجئے. یا کلو کھائیں پیئیں, یعنی کھانے سے مراد لٹرلی کھانا نہیں ہے بلکہ انجوائے کرنے کے معنوں میں. ویتمتعوا, اور فائدے اٹھائیں متاع سے. کیسا, ویلہہم, یہ ہے اصل میں یہاں کا لفظ جو ہمارے لیے قابل غور ہے. یلہہم کا لفظ وہی ہے جس کو ہم سورت الحا کو متکاثر میں پڑھتے ہیں. الحا کو متکاثر, الحا یلہی الحا ان, تین درجے سمجھ لیجئے. کہتے ہیں غافل کر دینا, ایسی کثرت کی خواہش کہ جو بندے کو غافل کر دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس دنیا میں غافل ہو گئے, ان کو یہ دنیا ہی سب سے خوبصورت لگتی ہے. اور جو لفظ ہے نا عمل, اب یہاں تھوڑا سا اپنے مخارج پہ غور کیجئے گا. عمل کہہ دیں گے تو عمل ہے, ہاں یہ کیا ہے عمل. اور میں نے خود لوگوں کی زبان سے کسی کا نام سنا ہے, چھوٹا نام ہے, پیارا نام ہے, حالانکہ آپ کو تو کتنا ورسٹ معنی ہے اس کا. عمل کہتے ہیں جھوٹی آرزویں, طول العمل کا لفظ آتا ہے حدیث کے اندر. ایسی امیدیں اور توقعات جو کبھی بری نہ ہو. لوگ پیار میں یہ نام رکھ لیتے ہیں, بظاہر غیر متوقع اور دیر سے وقوع پذیر ہونے والی آرزو, جن کی بظاہر پورے ہونے کی امید نہ ہو. آپ دیکھیں کہ عربی زبان میں امیدوں کے لیے بہت لفظ ہے, جیسے رجا, ارجو, ہاں یرجونا, وہ امید ہوتی ہے. اس طرح امنیہ کا لفظ پڑھ چکے ہیں پہلے پارے میں, الا امانش. کیا تھی امانش ان کی؟ مجھے آج بھی ابن باز کا قول یاد آتا ہے صاحب پہ, کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے علماء کی وہ گھڑی بھی روایات تھی جو انہوں نے نقل در نقل سنتے ہوئے اپنے لوگوں کو سنا دی. تو امنیہ کس کو کہتے ہیں؟ بے بنیاد آرزوں کو. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ آرزو ہے. یہ کون سی آرزو ہے؟ ہم اس دنیا میں رہیں گے, خوب رہیں گے. سورت مرسلات کی آیت 46 میں بھی آتا ہے, کلو و تمتعو, کھاؤ اور پیو, موج کرو, ایک وقت آئے گا کہ تم نے اس چیز کو چھوڑ کر چلے جانا ہے. یہ ہے اصل مصیبت. مصیبت اس لیے کہا کہ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کی طرف نہیں آنے دیتی. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر تم کو کہتا ہوں کہ مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں ہے, بلکہ تم پر دنیا فراخ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فراخ کر دی گئی, اور تم اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو گے. آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہم مسلمان کدھر جا رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت لیکچر سننے کا مجھے موقع ملا اس ویکینڈ پہ, تو اس میں انہوں نے یہی بتایا کہ آج ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا. آج وہ قوم جو لوگوں کو ہدایت دینے کے منصب پہ فائز تھی, آج ان کے حالات کیوں بگڑ گئے, اور اس کی بہت بڑی وجہ وہن ہے. آج ہم اس دنیا میں ایسے کھو گئے, ایسے لگتا ہے کہ ہمیں یہاں سے واپس جانا نہیں. تمنا اتنی کہ ہر تمنا پہ جان نکلو, کیا کہتے ہیں کہ خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے, ہر بات پہ دم نکل رہا ہے. ایک کپڑے کا جوڑا دیکھ کر ہمارا دم نکلنے لگ جاتا ہے. کسی کے گھر میں کوئی ڈیکوریشن پیس دیکھ لیں تو ہماری بچیں کھل جاتی ہیں. کسی کے پاؤں میں پڑی ہوئی ایک سینڈل دیکھ لیں تو ہماری رال ٹپکنے لگتی ہے. ہم کسی کے جسم پہ کوئی اچھا کپڑا زیور دیکھ لیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں ہے. یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں اگر سب کچھ ہمیں دے دیتا جو ہم چاہتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ پھر وہ کتنے دن رہتا. دنیا میں جو ملا نا شکر کیجئے ضرورت کے لیے ملا. یہ صرف ضرورت کی جگہ ہے, یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہم کسی ہوٹل میں دو تین دن کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں ضرورت کی چیزیں دے دیتے ہیں. آپ امیجن کریے کہ آپ کے گھر والا سامان سارا ہوٹل میں ہو تو آپ ہوٹل کیوں چھوڑیں. اور جو لوگ جا کے رہتے ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے آپ 5+ سٹار ہوٹل بھی لے لیں آپ کو ایک ایک چیز کی ضرورت پھر بھی پڑتی ہے. نپی تلی چیزیں گنی چنی چیزیں ہوتی ہیں. پہلا دن اچھا گزرے گا, دوسرے تیسرے دن دل گھبرانے لگتا ہے کہ اس کمرے سے ہم باہر نکلے. اس کے بعد گھروں میں جیسا بھی ہو جوڑ توڑ اچھا لگتا ہے. اس دنیا کو ایک ہوٹل کا کمرہ سمجھے, اس کی ریزرویشن ڈیٹ ہے, جتنے دن بھی وہاں رہنا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے ایک ڈیٹ دی ہوئی ہے. اور جتنی لمبی آرزویں کریں گے نا اس دنیا کی اس کا ایک نقصان ضرور ہوگا کہ آخرت دھندلا جاتی ہے. دنیا کی اتنے پردے پڑ گئے آنکھوں کے اوپر کے خواہشات تو کبھی سمجھ ہی نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ ما قل وکفا خیر مما کثر ولہا. لکھنا چاہے تو لکھ لیں, اس میں بھی لفظ الہار ہے. ما قل جو تھوڑا ہو, وکفا اور کفایت کرے یعنی سفیشنٹ ہے, آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. گھر میں آپ کو ایک چمچہ چاہیے, ایک توا چاہیے, ایک پلیٹ پیلی چاہیے, دو پلیٹیں چاہیے. ما قل وکفا تھوڑا بھی ہے اور آپ کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے, خیر بہت اچھا ہے. مما اس کی نسبت قصورا جو بہت ہو, وہ الہا اور اس کے بعد بھی غفلت ہی غفلت ہو. آج جا کے اپنی پتیلیاں گن کے ہم دیکھ لیں, اپنے ڈنر سیٹ گن کے دیکھ لیں تو یہی ہے یلہی ہم العمل. انہی کو سجاتے اور سنوارتے رہ جاتے ہیں اور وقت پورا دنیا سے جانے کا آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے, کھاؤ پیو استعمال کے لیے رکھو, سنبھالنے کے لیے نہ رکھو. یعنی مومن کی کیفیت کا ایک ٹیچر سے تو ان سے ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اسلام نہ ہو, مسلمانوں کے پاس پیسہ نہ ہو, کیا کانسیپٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ منی ان ہینڈز اینڈ اللہ ان ہارٹ. پیسہ ہاتھوں میں رہے اور دل میں اللہ کی یاد ہو, یہ لازم ہے. بلکہ انہوں نے کہا کہ لازم ہے کہ مسلمان کے پاس پیسہ ہو. آج کے دور میں مال نہیں ہوگا تو بہت سارے ریسورسز نہیں ملیں گے, لیکن کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ کی یاد رکھے. اس پیسے پہ سانپ بن جانا یا اسی کے غم, اسی کی خوشیاں, اسی کو بڑھانے چڑھانے اور اسی کو آگے مزید انویسٹ کرنے میں اپنی زندگی کو ختم کر دیا تو پھر یہ ہے یلہیہم العمل. ضرورت پوری ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے. فسوف یعلمون ان قریب جان لو گے. یہ آرزویں انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. اور آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ کے پاس گھر میں ضرورت کی سب چیزیں ہوں اور ہر طرح کی ایک ہی چیز ہو تو آپ مطمئن رہتے ہیں, سوچنا ہی نہیں پڑتا کہ آج کیا استعمال کروں کیونکہ فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, ہے ہی ایک چیز. اور جب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو لوگ اس بات پہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا آج کی دعوت میں کون سا ڈنر سیٹ نکالے, اچھا وہ تو ہے اس کے میچنگ نیپکن ہے چلو وہ پھر لے آتے ہیں, چلو وہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ کا کوئی ہم اب ٹیبل کلاتھ بھی خرید لیتے ہیں. تو یہ دیکھیے یہ کھیل کھلونے دنیا میں نہیں, یہ آخرت میں انشاءاللہ ہمیں فائدہ دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ادھر بھی لوگوں کا یہی حال تھا, ان کی دنیا ان پر بہت دراز ہو گئی تھی, لیکن جب نبی نے آ کے ان کو ہلایا تو ان کا حال کیا تھا. ابھی آگے سے دیکھیں آیت نمبر 4 سے کچھ آیتیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے حالات کو پیش کرتی ہیں. ہم اس کو ایک ٹیکسٹ ایک اسٹریچ میں پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا آج ہمارے اوپر یہ حالات آئے ہیں. کیا وما اہلکنا من قریۃ الا ولھا کتاب معلوم, اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ایک وقت معلوم ہے. یعنی جو قوم گئی دنیا سے وہ ایسے نہیں چلی گئی سڈن اچانک حادثہ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا, نہیں پہلے سے وقت معین تھا. اللہ نے ان کو کتنی ڈھیل دینی ہے, کہاں تک ان کے ساتھ معاملہ اچھا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ کر رکھا ہوا تھا. کیسے؟ ما تسبق من امت نجلہا, کوئی امت نہ تو اپنے وقت معین سے آگے بڑھ سکتی ہے, وما یستاخرون اور نہ ہی کہ وہ پیچھے رہ سکتی ہے. یعنی جب قوموں کی پکڑ ہوئی تو اس سے پہلے پری پلان تھا, سب کچھ لکھا ہوا تھا کہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے یہ ہوگا. لہٰذا ایسے لوگوں کو اللہ نے پکڑ لیا. جب وقت آتا ہے نہ ڈھیل دی جاتی ہے نہ ڈھیلا کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ایک مہلت کا وقت دیکھ چکا ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ جو شخص لمبی امیدیں لگاتا ہے وہ ضرور غلط کام کی طرف جائے گا. حسن بصری کا ایک قول ہے, کہتے ہیں کہ عقل مند وہی ہے جو موت کو قریب سمجھے اور فرصت کے لمحات سے فائدہ اٹھائے. اور جو شخص لمبی امیدیں لگاتا ہے وہ غلط کاموں کی طرف ضرور راغب ہو جائے گا. تو گویا کہ پچھلی قومیں بھی اس دنیا میں اتنی غافل تھی کہ جب ان پر وقت آیا تو ان کو تو لگا اچانک ہوا, لیکن کہا اچانک نہیں ہوا. اور ایسی ہی ایک قوم کا اللہ کے نبی کے ساتھ واسطہ پڑا, اتنے گستاخ ہوئے کہ ان کی زبان پر آ گیا. آیت 6 پڑھتے ہوئے یقین کریں میری زبان لڑکتی ہے جب بھی میں پڑھتی ہوں. اگر یہ قرآن کی آیت نہ ہوتی تو شاید جرت میں نہ ہوتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کا ایک انتہائی ڈسگریسنگ اور ڈس ریسپیکٹنگ جملہ ادھر نوٹ کیا کروایا. کیا؟ وقالو, اور انہوں نے کہا, یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر, اے وہ ذات, اے وہ ہستی جس کے اوپر ذکر نازل ہوتا ہے, یعنی او شخص جس پر تیرے بقول یہ ذکر نازل ہوتا ہے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. اچھا جی, وہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ہم پہ وحی آتی ہے, انک لمجنون, تم تو یقیناً دیوانے ہو. مجنو کس کو کہتے ہیں؟ کریزی. اور اردو میں کہہ لیں تو پاگل. منہ پہ آ کے کہہ رہے ہیں, پیٹھ پیچھے نہیں کہہ رہے. انک واحد سامنے متکل ساری حاضر کے سیکھے, ان نقل مجنون اپنے اوپر لیجیے. اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور دین کی بات کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اور پیچھے سے ایک شخص آتا ہے اور آپ کے منہ پہ آ کے کہتا ہے, یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر. یہ نہیں کہہ رہا کہ اترا ہے, بلکہ کہہ رہا تیرے خیال کے مطابق اترا ہے, ہم تو نہیں مانتے. اللہ کے نبی نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو نعوذ باللہ آگے سے یہ جملہ سنتے, ان نقل مجنون, کیا حال ہوتا آپ کا ماشاء اللہ. اور یہ لفظ دیکھیے, مجنون جنس ہے, اور عربی میں جن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. بچہ جو ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں, اس کو جنین کہتے ہیں, فیٹس. نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے. جنت بھی اسی سے ہی ہے, کیونکہ آج وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے. سورت الانعام کی آیت 76 میں ہم پڑھ چکے, فلم مجن علیہ اللیل, حضرت ابراہیم کا قصہ تھا کہ جب رات کی تاریکی نے ان کو ڈھانپ لیا. ان ساری تعریفوں کو جمع کرے تو مجنون کون ہوتا ہے؟ جس پر جن کے اثرات ہوں, نعوذ باللہ, اسیب زدہ, یا جس کا ذہنی توازن درست نہ ہو, جس کی عقل پر پردہ آ چکا ہو. اب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وحی کے بالکل ابتدائی دور میں کہی گئی تھی, اور اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے ہی ہوں جو ہمدردی کے مارے یہ باتیں کر رہے ہوں کہ آپ تو اچھے بھلے تھے, یہ کیا ہو گیا آپ کو. اب امیجن کیجئے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرا سے اترے اور آ کے آپ نے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں میں نبی ہوں اور میرے پاس فرشتہ آیا, تو آگے سے لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا جی, اتنا کلم مجنون. دیکھیے, جب کوئی نیا نیا دین کی طرف آتا ہے نا, جس کے اندر دین اپنی اصل کے ساتھ آ جاتا ہے, اس کو یہ تانا ضرور ملتا ہے. کریزی ہو گئے آج کے دور میں, کیا کہہ دیں گے؟ ہپناٹائز ہو گئے, باتوں میں آ گئے. ان کو کس نے اپنی باتوں میں اتار دیا؟ کس نے ان کو سبز باغ دکھا دیے؟ اس طرح آپ دیکھیے کہ غارِ حرا میں کئی کئی راتیں رہتے تھے, تو وہاں بھی یہ لوگ سوچتے تھے کہ ضرور نعوذ باللہ کسی بدروح کا اثر ہو گیا. سورت نون, جس کو سورہ قلم بھی کہتے ہیں, آپ دیکھیے اس شروع کے دور میں اللہ نے وہاں کہا, مانت بھی نعمتی ربی کو بھی مجنون, آیت نمبر 2 ہے سورت قلم کی, کہ نبی اللہ کے فضل سے آپ بالکل مجنون نہیں ہیں. اور جب تک دین کے کام کرنے والوں کو لوگ مجنون نہ کہیں, دین کا حق بھی ادا نہیں ہوتا. دیکھیے, سچ تو بات ہے, اگر آپ اس جملے کو تھوڑا سا پوزیٹو سینس میں لے لیجئے تو یہ بہت اچھی بات ہے. جب کسی کے اندر اللہ کا دین اپنی سچائیوں کے ساتھ سرایت کر جاتا ہے نا, تو پھر اس کو ایک دھن لگ جاتی ہے, ایک مگن, ایک لگن کہ بس میں نے اس راستے میں اب آگے سے آگے ہی بڑھتے جانا ہے. اس کیفیت کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں یہ مجنون ہو گئے. بس آپ دیکھیے کہ ٹھنڈا ٹھنڈا آپ دین لیتے رہے نا, فائدہ نہیں ہوتا. مجھ سے کسی نے پوچھا, یعنی ویکینڈ انتہا سے زیادہ بزی رہا, بلکہ آج مجھے 2-3 بار سوچنا پڑ گیا کہ واقعی آج منڈے ہے, اور آر یو شیور کہ تھرسڈے سے لے کے منڈے یہ دن گزرا ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے آج آپ کے پاس کلاس میں آتے ہوئے کہ شاید میں 2 ہفتے کے بعد آپ سے مل رہی ہوں, کیونکہ بیچ میں اتنی چیزیں ذہن میں تھیں, اتنا کچھ ہوا, اتنی تہیں چڑھی کہ مجھے بار بار لگ رہا ہے کہ یہ 1 ویک کی چھٹیوں کے بعد تو نہیں ہم مل رہے. صبح میں نے اپنے آپ کو کئی بار کہہ کے یاد دلایا اس سوچ کے ساتھ کہ اتنے کام ہیں, اتنا کچھ ہے جس میں ٹیلی فون کالز کوئی بھی نہیں ہے, جس میں عید کے بازاروں کے جوڑے نہیں ہیں, جس میں گھر کی گروسری کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ایک یہ دھن ہے کہ اللہ اس رمضان سے پہلے ہر اس بندے تک پیغام پہنچا دے جس نے ابھی تک اس مزے کو نہیں چکھا. یہ آپ کو ایک لذت مل جاتی ہے, آپ اس سے کبھی اپنے آپ کو پیچھے کر ہی نہیں سکتے. کون فجر کے بعد اٹھ کے بیٹھ کے آپ کے ساتھ باتیں کرے گا دین کی جو مجنوں ہوگا؟ کون رات سونے سے پہلے بھی پلاننگ کر کے سوئے گا جو مجنوں ہوگا؟ کون اپنے ویکینڈ کو قربان کر کے آپ کے ساتھ دین کے لیے نکلے گا, جو دین کا میسج دے گا جو مجنوں ہوگا؟ عقل والوں کا تو یہ کام ہی نہیں ہے. مان جائیے, جو عقل استعمال کرے گا وہ بے خطر نہیں کودے گا نمرود کی آگ میں. یہ عقل استعمال کر کے ہم بڑے سیکیور بیٹھتے ہیں نا کہ نہیں, کچھ دین کچھ دنیا, ٹھنڈے ٹھنڈے ٹھنڈے, یہ وہ. مجھے کسی نے جو پوچھا سوال جو میں جس سے یہ ساری بات منہ پہ آ گئی, کہنے لگی سمجھ نہیں آتی فلاں فلاں, کوئی اپنی بات, ان کا کوئی سوال تھا کہ اتنے سال سے میں ان لوگوں کو درس دیتے لیتے سنتے سناتے بھی دیکھتی ہوں, لیکن جب ان کے گھر کوئی موقع آتا ہے شادی کا اور کوئی ایسا خوشی کا موقع آتا ہے تو بالکل ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی سامنے آ جاتی ہے. تو میں نے ان کو بھی وہی بات کہی جو آپ ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ کسی کا اصل دیکھنا ہے نا, یعنی میں نے اپنا اثر, مجھے بھی نہیں پتا ہوگا. آپ سمجھتے ہیں میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو میں بڑی نیک ہوں, اور آپ سارے سپیس کاف میں میرے سامنے بیٹھے ہل نہیں رہے تو آپ نیک ہیں؟ نہیں, اس وقت تو نیک بننا ہماری مجبوری ہے. کسی کا اصل روپ اس کی شادی بیاہ کے موقع پہ دکھتا ہے, اپنی شادی ہے, بچوں کی شادی ہے, بھائی بہنوں کی شادی ہے. اس وقت ہم کتنے پیئر پریشر میں, اس وقت دنیا کتنی چھوٹی اور اب کتنا بڑا ہے تب پتہ چلتا ہے. کسی نے میرے سے سوال پوچھا کہ بتائیں میں نے ٹھیک کیا, میں نے کہا کیا کیا آپ نے؟ کسی اپنے بہت قریبی کے رشتہ شادی میں گئی, گھر سے گئی, اور جب گئی تو وہاں جو وقت دیا تو اس پہ گھر والے بھی کوئی نہیں تھے, میوزک چل رہا تھا, بیٹھ گئے کوندے میں, پھر مغرب کی اذان ہو گئی, میوزک اذان نہیں وقت ہو گیا, کہتی ادھر یہ کوندے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی, میوزک بھی چل رہا تھا لیکن نماز پڑھی. نماز پڑھ کے جب واپس آئی تو دیکھا تو جو ہوسٹ تھے, شوہر ہسبینڈ وائف, ان کے ساتھ ایک آدھ قریبی وہ آ چکے تھے, ان کو ملی, گریٹ کیا, اور میں نے ان کو جو بھی تحفہ تحائف دینا تھا وہ دیا. اس کے بعد میں سب سے پیچھے جا کے بیٹھ گئی, سارا ہال خالی تھا کیونکہ آگے وہ بیٹھے تھے اور ساتھ مووی بن رہی تھی. کہتی تھوڑی دیر میں وہاں بیٹھی مجھے بڑی گھبراہٹ ہوئی کہ یہ تو بھی ہال خالی, اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ماسی آ کے بیٹھتی ہے تو اس کو باہر کا تم شروع میں بیٹھ جاؤ. کہتی اتنے میں جو میرے ساتھ گئے ہوئے تھے وہ میرے پاس آئے تو میں نے کہا کہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں, تو انہوں نے کہا چلے فلاں رشتے دار پاس ہیں آپ کو ادھر لے جاتے ہیں تو آپ ادھر بیٹھ جائیں. خیر قصہ مصر کہ یہ بغیر ان کو کسی کو کچھ کہے کرائے وہاں سے اٹھ کے تو کسی اور گھر میں آ گئی تاکہ یہاں بیٹھ جاؤں. اب اس بات پہ اتنا غصہ لوگوں کو, ہمارے ساتھ آگے کیوں نہیں بیٹھے اسٹیج پہ آ کے, بغیر بتائے کیوں چلے گئے, اور اس طرح اور یہ اور بور دس اینڈ دیٹ. تو میرے سے کوشچن تھا کسی کا میرے پاس کہ یہ بتائیں کہ کیا میں نے یہ ٹھیک کیا. میں نے کہا ان کا کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں بتا کے کیوں نہیں گئے. میں نے کہا آپ امیجن تو کریں, 20-25 لوگ تو اور آئے گئے ہوں گے نا, تب تک آپ سب میں بتا رہی ہوں میں جا رہی ہوں اس وجہ سے جا رہی, یا تو جھوٹ بولے نا کہ میں ایسے جا رہی ہوں تو جھوٹا ہوا, اور یہ بتائیں اس لیے جا رہی ہوں کہ یہ ماحول مجھے سوٹ نہیں کر رہا, تو کیا وہ آرام سے جانے دیتے؟ انہوں نے پکڑ لینا تھا نہیں کھانا کھا کے جائے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کچھ نہ کہیں اور خاموش سے. میں نے ان کو صرف ایک بات کی, میں نے کہا دیکھیں آپ وہاں بیٹھے رہتے یا آپ وہاں سے چلے جاتے, یہ دونوں آسان باتیں ہیں. اصل بات آپ کی ہے کہ آپ اپنی زبان کو سی لیں. آپ نے وہاں سے اٹھ کے اگر کسی کے گھر گئی یا بعد میں اس موضوع کو چھیڑنا نہیں ہے, ڈونٹ ڈسکس دس, اس کو آپ کسی سے ذکر نہ کریں, اور دعا کریں کہ آپ ایسے موقعوں سے پہلے ہی اپنے ان رشتے داروں تک دین کی بات پہنچائیں. لیکن اب دیکھیں آپ لوگوں کو یہ کریزی پن نہیں لگتا, بجائے اس کے کہ یہ ان نیچرل لگے کہ وہ لوگ, اور انہوں نے کہا کہ وہاں اس وقت وہ بھی لوگ بیٹھے تھے جو بزرگ کہلاتے ہیں گھروں کے, جو تہجدیں بھی پڑھتے ہیں, جو عمرے بھی کرتے ہیں, وہ اس وقت اسٹیج پہ باقاعدہ بیٹھ کے موویز اور سب کچھ اور سب کرتے ہیں, کیوں جی کہ ان کو لا کے بٹھا دیا گیا وہ گھر کے بڑے. اب وہ مجنو نہیں لگے گا, وہ مجنو لگے گا تو اس محفل سے اٹھ کے چلا جائے گا. میں کہتی ہوں آپ کو اللہ زندگی میں ایسا موقع دکھائے, اللہ نہ کرے کہ کوئی آپ کا بھائی بہن رشتہ دار بیٹا اور مال کوئی آپ کا نافرمان ہو, آپ اپنے بچے کی شادی سے ایسے اٹھ کے آئے, پھر جو ایمان ملے گا, پھر جو آپ کو لوگ مجنوں کہیں گے وہ تو کہیں گے, جو آپ کو اللہ سے محبت محسوس ہوگی کہ اللہ تیرے لیے اٹھ کے آئی ہوں. اور اس کے بغیر یہ دین نہیں پھیلتا. آج جب مسلمانوں کے حالات کیا ہیں, اللہ تعالیٰ بس ہمارے اوپر رحم کر دے. اللہ اکبر. پہلا الزام ہم نے سن لیا, دل کٹ گیا. اگلا الزام آج سمجھ میں, لو ما تاتین بالملائکۃ ان کنت من الصادقین. اب یہ دیکھیں اعتراضات کا ایک سلسلہ شروع ہے, کیوں نہیں لے آتے ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تم سچے ہو. اب آپ امیجن کریں, پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنو کا کتنا دل کٹا ہوگا, کتنے, اور اگر اللہ کے نبی انا کی خاطر کام کر رہے ہوتے تو وہیں چھوڑ کے چلے جاتے, بھائی خدا حافظ, کون ان کی باتیں سنے, ہم سے نہیں سنی جاتی, بارے راہ میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنا بہت آسان ہے, ہم وہی کریں گے. نہیں, کھڑے رہے, مسکرائے ہوں گے, اسمائل دیا ہوگا. اب دوسرا سوال کہ جی یہ بتاؤ کہ فرشتے کدھر ہیں. مشرکین مکہ کا جو تھے نا, فرشتوں کے وجود پہ کچھ مشکوک تھے. اپنے طور پہ انہوں نے فرشتوں کی ڈمیز بنائی ہوئی تھی اور ان کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کے پوچھتے تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غار حرا میں میرے پاس فرشتہ آیا ہے جبرائیل, تو کہتے تھے بھائی ہمارے پاس کیوں نہیں آتا. لو ما, یہ بھی اسی طرح کا انداز ہے جیسے ربام آتا, کیوں نہیں پھر لے آتے ہمارے پاس فرشتوں کو. تو اللہ تعالیٰ جواب سکھاتے ہیں, ما نزل الملائکۃ الا بالحق. اب نبی نہیں بول رہے, یہاں بڑا خوبصورت لگتا, دیکھیے وہ کس کو کہہ رہے ہیں آ کے, انکا, ہاں کنتا, تو اللہ کہتا ہے نبی آپ خاموش, ہم نے ان کے سوال سن لیے, اب آپ بیچ میں سے نکل جائیں, ہم جواب دیتے ہیں. دیکھیے کہ اب جمع متکلم کے سیگے میں سارے جواب آ رہے ہیں. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق, ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ. یعنی تم فرشتوں کو بلاتے ہو, اصل میں تم اپنی شامت کو بلا رہے ہو. تمہیں نہیں پتا کہ قوم عاد اور سمود اور قوم لوط پر جب فرشتے آئے تھے تو کیا لے کر آئے تھے, عذاب کی دھمکیاں لے کر آئے تھے. اور جب فرشتے پاس ہوتا ہے وَمَا كَانَ لَهُمْ مُنذَرِينَ, اور اگر فرشتے نازل ہو گئے تو پھر ان کو مہلت نہ دی جائے گی, اس لیے اس کی فکر نہ کرو. اب اسی بات میں اللہ سائڈ لے رہا ہے کہ تم میرے نبی سے ایسی کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہو, حالانکہ تمہیں پتا ہے کہ اس کو میں نے کون سا کلام دیا. یہ ہے جو بہت جگہ ہم کوٹ کرتے ہیں اور الحمدللہ یہ ہمارے سامنے آئے, آیت 9, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, یقیناً ہم نے ہی ذکر نازل کیا ہے اور بلا شبہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یہ ہے وہ بنیادی نقطہ, بڑا غور سے سنیے گا یہ میرا سب جملہ, یہ ہے وہ بنیادی نقطہ جو تورات, انجیل اور قرآن میں مختلف ہے. پھر بول دیتی ہوں, تورات اور انجیل بھی اللہ کا کلام تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی تھی, مکمل تھی, ادھورا پیغام دے کے اللہ کبھی پوری اطاعت نہیں مانگتا قوموں سے. لیکن قرآن اور تورات اور انجیل میں بنیادی فرق یہ تھا کہ تورات اور انجیل کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان کے علماء پہ ڈال دی تھی, ان کے ربی اور ان کے جو فقیہ تھے کہ تم اس کتاب کی حفاظت کرو. سورۃ مائدہ میں آپ بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. لیکن قرآن کے لیے اللہ فرماتے ہیں انا, دیکھیے شدت, انا شد جو ہوتی ہے نا یہ شدت کی ہوتی ہے, پھر نحنو میں پھر ہم ہیں, بے شک ہم ہی, پھر نزلنا میں تیسرا نون, تین دفعہ تین لفظوں میں نون آیا ہے جس کو ہم, یس وی ڈڈ دس, یس وی آر, وی ڈڈ دس, یہ ہماری طرف سے ہے. کیا نزلنا ذکرہ, اور ذکر سے یہاں مراد قرآن پاک ہے, کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں. یہ ہے وہ بنیادی فرق کہ آج تک قرآن پاک کی زبر, زیر, پیش, معنی, مفہوم نہیں بدل سکا. حفاظت کس چیز کی جاتی ہے؟ بیکار چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں. کبھی آپ نے ڈسٹ بن کو لاکر میں رکھا؟ کبھی آپ نے اپنے پرانے اترے ہوئے کپڑوں کو جا کر کسی لاک والی الماری میں رکھا؟ تو یہاں سے سمجھیے کہ حفاظت کارآمد چیزوں کی جاتی ہے اور قیمتی چیزوں کی جاتی ہے. یہ قرآن کارآمد بھی ہے اور قیمتی بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کتاب کی حفاظت اپنے اوپر لی, کیوں؟ کیونکہ کتاب کی حفاظت ایک امت کی حفاظت تھی. سمجھ لیجئے, پچھلی کتابوں کے بعد ایک ایسی کتاب آنے والی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے مہیمنن کا لفظ دیا. سورت توبہ کہتے ہیں, سورت مائدہ کہتے ہیں, یاد آ رہی ہوں گی آپ کو بھی ساری, کہ اللہ کہتے ہیں اس کتاب کو تو ہم نے پچھلی کتابوں پر نگہبان بنا دیا تھا. ہیمنا, مرغی کا اپنے بچوں کو یا مرغی کا انڈوں کو اپنے پروں میں چھپا لینا ہوتا ہے. اس کتاب نے تورات اس کتاب نے تورات اور انجیل کو کہ جو صحیح باتیں تھی اس کو چھپا لیا. تو گویا کہ پہلی بات ان نحن نزلنا ذکر, اس کا تعلق تورات پر بھی ہے, انجیل پر بھی اور قرآن پر بھی ہے, لیکن وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا ذکر صرف قرآن پاک کے لیے. سورۃ مائدہ 44 میں ہم تورات کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کی دلیل پڑھ چکے, اِنَّا انزلنَا التورات فیہا ہدًى ونور, ہم نے اس کتاب کو نازل کیا جس میں ہدایت اور نور تھا. اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 3 میں دونوں کا ذکر ہم پڑھ چکے, وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ, ہم نے تورات اور انجیل کو نازل کیا. تو گویا کہ یہ کتابیں اتری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی, فرق صرف اتنا تھا کہ وہ کتابیں محفوظ نہیں رہی, وقت کے ساتھ ان کے علماء کی خواہشوں کا نظر ہو گئیں, انہوں نے اس میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر لیں. لیکن یاد رکھیے کہ اس کے بعد ایک ایسی امت آنی تھی کہ جس کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے. کس چیز کو آپ پریزرو کرتے ہیں جو دور تک رکھنی ہوتی ہے؟ اگر سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے مطابق قرآن مجید میں الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ والی بات کو سامنے رکھ لیں تو بات اور بھی سمجھ آتی ہے, دین پورا ہو گیا. آپ دیکھیے کہ جب تک کوئی کتاب لکھی جا رہی ہوتی ہے, مسلسل لکھتے ہیں, جب کتاب لکھی گئی ایڈٹ ہو گئی تو کیا کرتے ہیں, اس کو پائل اپ کر کے جلد کر دیتے ہیں. اب جو ہمارے پاس مثال ہے کہ اگر یہ بک میرے سامنے ہے, کیا ہم اس میں کوئی اور صفحہ ڈال سکتے ہیں؟ میں پھاڑ لوں گی صاف پتہ چل جائے گا پھاڑا ہوا ہے, اور ڈالوں گی نا تو اس کی یہ سیل توڑنی پڑے گی. بس یہی سمجھ لیجئے کہ نبوت کا اور وحی کا وہ سلسلہ جو حضرت نو سے شروع تھا, آدم سے پہلے, آدم سے یا نو سے شروع تھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے آتے بالکل پورا ہو گیا. اپنی فائنل صورت میں, لارج لیٹسٹ ورژن کی صورت میں جب آ گیا تو اللہ نے اس کو بائنڈ اپ کر دیا. یہ ہے ان لہو لحافظون, اور اس کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے, کوئی اس کو کر ہی نہیں سکتا چینج. اور اس کے اوپر آپ دیکھیے تو لوگوں نے کوششیں کی. آپ کو پتہ کہ ہسٹری میں ایسے ایسے دور گزرے جب قرآن پاک کے مختلف زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو رہے تھے تو لوگوں کو جوش آیا. نان مسلمز نے, مثال ہے کہ فرینچ, اب مسلم جو ہے وہ فرینچ بولتے تھے, قرآن کا ترجمہ نہیں تھا. کچھ لوگوں نے اسلام کی دشمنی میں اپنے خیال میں فرینچ زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا اور اس میں جو چینجز کرا کے الٹ سلٹ مانی کر کے اس کتابوں کو عام کر دی. اب مسلمانوں کو کیا پتا کہ یہ کیا کیا نہیں, ان کو تو فرینچ نہیں آتی تھی. لیکن اللہ نے ایسے ایسے لوگ رکھے, اگر میں آپ کو اس کی ہسٹری سنانے لگ جاؤں تو ہم اس کو پورا نہیں کر پائیں گے. اتنے واقعات ہیں تاریخ میں کہ ہر دور میں لوگوں نے قرآن کے پیغام کو پلیوٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو بھیجا. بعض نام نہیں لینے کو دل کرتا, لیکن بڑے بڑے معروف فرقے ہیں, بڑے بڑے گروہ ہیں جنہوں نے قرآن کے مختلف ترجمے لکھے, اس میں چینجز کی, لیکن اللہ نے ان کو چینج کیا. ایک ایسا بھی دور آیا کہ ایک ایسے ملک میں قرآن کے ترجمے ایسی زبان میں عام کر دیے گئے کہ مسلمان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اس وقت پھر مصر کے جو حکمران تھے, جمال الدین کچھ ان کا نام تھا, ان کو پتا چلا کہ فلاں ملک میں اتنے زیادہ اس کے غلط نسخے عام کیے گئے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کیسے توڑا؟ اس زبان, اس دور میں جو بھی قاری تھے ان کی زبان میں قرآن کا جو صحیح نسخہ تھا اس کی لاکھوں کی تعداد میں کیسٹس بنوائی اور اس ملک میں پانی کی طرح عام کی. کیونکہ ظاہر ہے جب لوگ کیسٹس سنیں گے, سامنے مصحف کھولیں گے تو ان کو فرق لگے گا نا. اسی طرح اور بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب میں چینجز نہیں ہو سکتی. اسی لیے الحمدللہ آج یہ محفوظ ہے. آج ہم مسلمانوں کی کتاب میں تو چینج نہیں ہو سکتی, لیکن مسلمان چینج ہوئے ہیں. آج کتاب کچھ اور ہے اور مسلمان کچھ اور ہے. آج اسلام کچھ اور دکھاتا ہے اور اس قرآن کچھ اور دکھاتا ہے. اور یہاں آپ دیکھیں قرآن کی جو کا ذکر لفظ ہے ذکر, اس کو بھی دیکھ لیجئے. آج ذکر سورۃ نون کی آخری دو آیتوں کو بھی اگر آپ سامنے رکھیں تو وہاں بھی آج ذکر ہے. تو آج ذکر کیا ہے؟ اللہ کی یاد, یاد دلانے والی بات. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ذکر کہہ کر ایک یاد دہانی, ایک ریمائنڈر کہہ دیا. ریمائنڈر کیا کرتا ہے؟ بس آپ دیکھیے کہ کسی کا کوئی دوست ہو, ایک سال سے, کئی سال سے اسے ملاقات نہیں ہوئی, کبھی خیال بھی نہیں آیا, بھول گئے, ایک دم آپ اپنا کوئی پرانا باکس کھولتے ہیں, ٹھیک کرتے ہوئے آپ کو بیچ میں سے ایک پین دکھتا ہے جو آپ کو آپ کی اس دوست نے دیا تھا. اس پین کو دیکھتے کیا خیال آتا ہے؟ ساری ریل چلتی ہے, کدھر گیا, اس نے کب دیا, پھر آپ کہتے پتہ نہیں کدھر ہوگی, چلو میں اس کو ڈھونڈوں. بس اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی ذات نے اپنا علم, اپنی ذات کی معرفت انسان کے اندر رکھ دی, جس کو آپ کہیں کہ ڈومنٹ کر دی ہمارے اندر, اور یہ کتاب کھولتے ہیں نا تو یہ ہماری اسی فطرت کو ہمارے سامنے کھول دیتا ہے, اور جو بھولی ہوئی باتیں وہ یاد آتی ہیں. وعدہ الست اللہ نے ہماری روحوں سے لیا تھا, یہ کتاب ہمارے جسموں کو اس وعدے کی یاد دلاتی ہے. اگر یہ ساری باتیں پڑھیں تو قرآن پڑھتے وقت دل کی کیفیت کون سی ہونی چاہیے؟ دوست کی یاد, جس سے پیار ہو. اس کی ایک آیت پڑھ کے انسان اللہ کو یاد کرے تو لہٰذا یہ یاد دہانی ہے. آپ کہیں بھولنے لگتے ہیں, یہ کتاب آپ کا ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہاتھ پکڑ لیتی ہے. جیسے گاڑی چلاتے ہوئے آپ دیکھیے کہ ذرا ڈرائیور غلطی کرنے لگے نا تو لوگ بریک پہ پاؤں رکھ دیتے ہیں, اور کچھ نہیں تو ہینڈ بریک لگا دیتے ہیں. یہ کتاب ذکر کیسے ہے, یہ آپ کا ہینڈ بریک ہے. گناہوں کی طرف بھگ ٹوٹ کوئی بھاگ رہا ہے, ایک دم اس کتاب کا ہینڈ بریک لگاتے ہیں, جھٹکا تو لگتا ہے, چور بھی ہوگا, ریئیکشن بھی ہوگا, لیکن اس تیزی سے بندہ نہیں بھاگ سکتا. اس کتاب سے آپ جڑے رہے, پھر آپ دیکھیے کہ غلطیاں, خرابیاں, کمیاں ہونے کے باوجود ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو محفوظ, آپ کو اس سے بچا لے گا. آج آپ کے میرے سامنے لکھے ہوئے اتنے ہزاروں کی تعداد میں نسخے ہوتے ہیں جب ہم حرم میں جاتے ہیں, لیکن آپ کو تھا کہ قرآن کی ہسٹری میں وہ وقت گزرے ہیں, چمڑے پہ لکھا ہوا, لکڑی پہ لکھا ہوا, ہڈیوں پہ لکھا ہوا ہوتا تھا, اس کے باوجود اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے. آج لوگ حدیث کے علاوہ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کو کیا پڑھیں, لو جی حدیث تو پتہ نہیں بعد میں لکھی گئی. تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ قرآن جو آج آپ کے میرے سامنے ایک اتنی خوبصورت مصحف کی صورت میں پڑھا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا نہیں تھا. یہ تو سارا کچھ بعد میں جمع ہوا, پائل اپ ہوا, حضرت عثمان کے دور میں اس میں بہت کام ہوا, حجاج بن یوسف نے اس قرآن میں نقطے لگوائے تھے. نقطے نہیں تھے, لائنیں نہیں تھی, زبر نہیں تھی, زیر نہیں تھی, بالکل. کبھی آپ نے کسی پرانی تحریر میں دیکھا ہوگا عربی ایسی کہ دیکھنے میں ایسی لگتا ہے جیسے کچھ اس طرح کے لفظ ہیں, اس طرح سے تھا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیجیے کہ زبر اور زیر کا فرق نہیں ہے. اور یہاں آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا جو میں نے آپ کو اس میں سنایا تھا, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, پہ سورہ بقرہ میں, کہ ایک دفعہ کرسچینز کو اس پہ آر آئی تھی کہ ہماری کتابوں میں چینجز کیوں ہیں اور ان کی کیوں نہیں ہے. پوری دنیا سے انہوں نے تورات کے, یعنی بائبل کے بھی اور قرآن کے بھی نسخے جمع کیے تھے, اور بائبل کے نسخوں میں 1,00,000 سے زائد تبدیلیاں تھیں. ایک ملک کی بائبل اٹھاتے تو اس میں کہتا یہ کر لو, دوسرے میں اٹھاتے تو نہ کرو, ایک سال یہ وہ, لیکن پوری دنیا کے قرآن مجید کے جو نسخے اٹھائے گئے تو اس میں صرف ایک آدھ کتابت کی غلطی تو تھی. مثال ہے کہ ہاتھوں سے قرآن لکھتے تھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو الرحمن پہ ال نہیں, اللہ یا رحمان نکل گیا, وہ ایک کتابت کی غلطی اور اس میں تھی, دوسرے میں نہیں تھی. لیکن انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اس پہ ایک لفظ کا زبر اور زیر کا اضافہ نہیں ہوا, اور اس بلڈنگ کو گرا دیا گیا تھا بوم کے ساتھ جس میں یہ سارے قواعد تھے. اگر وہ چیزیں جمع, اور تین نسلوں نے مل کر یہ کام کیا تھا, کیونکہ کام جو بھی وہ کرتے ہیں وہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں, اور لیکن وہ سارے ریسرچ ختم کر دی گئی, ورنہ ہو سکتا ہے دنیا میں اسلام اور مسلمان, اسلام کو ماننے والے لوگ بہت زیادہ ہوتے, تو آج ذرا آپ ساری باتوں کو پیچھے کر کے خود کو چٹکی کاٹے. آپ اور میں اس وقت کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ کوئی ہینکی پینکی, آج ہے تو کل نہیں رہے گی, کوئی فکشن, کوئی اولڈ سٹوری. لوگ کہتے ہیں نا پرانی فلمیں کہ نئی فلمیں, اولڈ ناولز کے نیو ناولز, یہ کتاب کیا ہے؟ موسٹ اوتھینٹک, موسٹ لیٹسٹ اور انچینجیبل بک. ہمیں اس پہ اپنی زندگیاں نہیں لگا دینی چاہیے. اللہ نے تو یہ کام لینا ہی تھا, اگر ہم کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے تم اس ذکر کے حامل کو مجنو اور پاگل کہتے ہو, حالانکہ ہم نے اس کو اتارا, تم اس کے پڑھنے پڑھانے کو دیوانگی کہتے ہو, تمہیں کیا پتا ہے یہ کیسی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر چیز سے الگ کیا. آپ کو پتا کہ 610 عیسوی میں یہ نازل ہونا شروع ہوا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے سے 610 سال بعد یہ شروع ہوا تھا, اور آج دیکھ لیجئے 2014 آ گیا. صدیوں کو گن لیں تو 1435 صدیاں گزر گئیں, 1400 اتنے سال گزر گئے, یہ کتاب آج تک بھی اپنی جدت اسی طرح رکھتی ہے. آج کے آیتیں پڑھتے ہوئے آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا اولڈ فکشن پڑھ رہے ہیں, ہر دن کی آیتیں پڑھ کر یہ نہیں احساس ہوتا کہ یہ کتنی خوبصورت چیز ہے. تو چلے ایک اور اینگل سے اس کو دیکھ لیں کہ کسی چیز کی حفاظت, آج کے دور میں قرآن کی حفاظت بہت آسان ہے, کیونکہ اس کو ماننے والے لاکھوں میں ماشاءاللہ. اس کتاب کی حفاظت اس وقت بھی ہوئی جب نا موافق تھے حالات. آپ پتہ ہسٹری میں ایک ایسا دور گزرا ہے کہ ظالم بادشاہوں نے سارے قرآن کے نسخے پڑھوا دیے, اور ایک ایسا بھی دور گزرا ہے کہ جو قرآن اور اسلام کی کتابیں تھی ان کو دجلہ اور فرات کے پانی میں پھکوا دیا, اور کہا میں نے سب قرآن ختم کر دیے. اور جب بادشاہ گزر رہا تھا تو اس کو کسی گھر سے پھر قرآن پڑھنے کی آواز آئی. اس نے جا کے اپنے کارندوں کو ڈانٹا کہ تم کہتے ہو میں نے سارے قرآن ختم کر دیے, یہ لوگ تو ابھی بھی پڑھ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, ہم کاغذوں میں لکھے ہوئے کو تو جلا سکتے ہیں, یہ قرآن یہ کتاب تو ان لوگوں کے سینوں میں لکھی ہوئی ہے, اس کو ہم کیسے کریں. پھر حفاظ کرام کو مروایا گیا تھا. آپ کو تھا کہ علماء کی کھوپڑیوں سے ہلاکو خان نے بڑے بڑے منار بنوائے تھے. ہر ممکن کوشش لوگوں نے کی اس کو ختم کر دیں. واقعہ رجی کو ذہن میں لگا لے, 70 بڑے بڑے حفاظ اور علماء کرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مار دیے گئے تھے, لیکن کیا آج بھی قرآن ختم ہوا؟ نہیں ہوگا. تو اتنی پیاری کتاب کے ساتھ اگر آپ کا میرا نام آ جائے, ہمیں تو یہ نام کبھی ختم نہیں کرنا. اس کو تو زندگی کے آخری دن تک رکھیے کہ میری قبر پہ کتبہ بھی لگے تو اسی کتاب کی نسبت سے لگے کہ یہ اس کتاب کو سیکھنے اور سکھانے والے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 10 میں, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ, اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے پہلی جماعتوں میں. یعنی آپ کو نئے نبی نہیں ہے, اٹس نو نیو تھنگ. کیوں لوگوں کو برا لگ رہا ہے, پہلے بھی آئے تھے. یہ جو لفظ شیعہ ہے نا, اس کو سمجھ لیجئے. شیعہ جو ہے نا, شیعہ تا یعنی گول تا لگا دے, اس کی جمع. اس کا معنی ہوتا ہے الگ ہو کر پھیلنے والا گروہ. اب یہ شیعہ کا لفظ جہاں کیوں آیا؟ ویسے تو فرقے کا لفظ ہے. اچھا, آپ کے ذہن میں لفظ شیعہ آ رہا ہوگا جو آج کے دور میں ایک مذہب ہے, تو وہ بھی اصل میں یہی لفظ ہے. اصل میں شیعہ نہیں ہے وہ, اس گروہ کا پورا نام ہے شیعان علی, علی کا گروہ. اصل میں جب ایک ایسا دور آیا تھا کہ یہ کٹ کے دوسرے گروہ سے الگ ہوئے تھے, تو انہوں نے اپنے لیے یہ نام چوز کیا تھا کہ ہم شیعان علی ہیں, یعنی حضرت علی کی محبت میں الگ ہوئے ہیں. تو شیعہ کہتے ہیں کسی چیز سے الگ ہونا اور پھیلنا. یہاں اشارہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں کی طرف. شروع میں آپ دیکھیں تین بیٹے تھے, پھر ان سے قبیلے بنے, ان کی نسلیں تیار ہوتی گئیں, اور ہوتے ہوتے پوری دنیا میں پھیل گئے. اردو میں جو لفظ آتا ہے نا اشاعت, نشر و اشاعت, وہ بھی یہی لفظ ہوتا ہے. اسی طرح اردو میں ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں شائع, یہ چیز شائع کر دو, قرآن کتاب میں اخبار میں یہ شائع, وہ سب اسی سے پھیلنے اور پھیلانے کا مفہوم ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے سورت نور میں, ان الذین تحبون ان سوری ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, تو وہاں جو لفظ تشیع ہے وہ بھی اسی سے ہی ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بتا دو یہ کوئی پہلا نبی نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے باقی نبی بھی آئے تھے. ہاں, وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر وہ اس کا تو مذاق ہی کرتے رہے. اب یہاں سے آپ کو مکی دور کا اندازہ ہوگا, مذاق, باتیں, جوک, جوکنگ, موکری, آنکھیں مارنا, پلکیں دبانا, کبھی کچھ کہنا, یہ ملا نہیں, یہ ملا علی, یہ درس والی, یہ قرآن والی, یہ وہ. یعنی یہ اس وقت گھر گھر میں ہو رہا تھا کہ لوگ اس کتاب کی طرف آنے والوں کا مذاق کرتے تھے. کہا کوئی بات نہیں, کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین, اسی طرح ہم اس کو چھبو دیتے ہیں مجرموں کے دلوں میں. یہ بڑی اہم آیت آ گئی. لفظ نسلک آیا, سین لام کام, سلاکا کے مختلف معنی ہوتے ہیں. نمبر ایک پیرونا, جیسے موتی پیروتے ہیں نا دھاگے میں, وہ والا. اسی طرح اس کا ایک معنی ہوتا ہے داخل کرنا, ٹھیک ہے. تیسرا اس کا معنی ہوتا ہے راستے کے ساتھ ساتھ چلنا, ٹھیک ہے, انٹری جیسے ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے لفظ سلکا کو دیکھ لیجئے, پہلے جو لفظ آیا جس کا معنی کیا کہ پیرونا ہے, تو جیسے سوئی میں دھاگا پیرویا جاتا ہے تو سوئی کو اس میں داخل کرنا پڑتا ہے نا, کپڑے میں یا دھاگے کو سوئی میں ڈالنا پڑتا ہے. تو پہلا اس کا معنی تو کیا ہوا کہ یہ قرآن مجرموں کے دل میں سوئیوں کی طرح چبھتا ہے. تکلیف ہوتی ہے ان کو قرآن سنتے ہوئے, ان کو قرآن سننا محال لگتا ہے, جیسے کوئی چیز کسی کو ناگوار حد تک بری لگے, اس طرح ان کو یہ قرآن بھی ناگوار لگتا ہے. ایک معنی اس کا ہوا. دوسرا اگر اس کا معنی لے لیجئے داخل ہونا کا, تو داخل ہونے سے مراد کیا ہے کہ مانے نہ مانے لیکن دل میں قرآن داخل ضرور ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ تعصب کی وجہ سے اس کو نہیں سنتے. مکی دور کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی ٹھانی, لیکن قرآن جب اللہ کے نبی پڑھتے تھے تو ان کو مزہ بہت آتا تھا. ایک دن تین دوستوں نے بیٹھ کے خواہش کی کہ اچھا آج کے بعد ہم اس قرآن کو نہیں سنیں گے, کیونکہ اگر ہم نے سن لیا تو لوگ بھی کہیں گے یہ سنتے ہیں تو ہم کیوں نہ سنیں, چاہے چھپ کے سنے. انہیں وعدہ کر لیا بس آج کے بعد ہم نہیں سنیں گے. جب رات ہوئی اور اللہ کے نبی رات کو عموماً قرآن پڑھتے تھے تو ان کے دل میں وہ ایک آرزو اٹھی کہ چلو ہم بھی سنیں. اچھا چلو میں سنتا ہوں, میں بتاؤں گا نہیں دوسروں کو جا کر. اٹھا اور اللہ کے نبی جہاں پڑھ دے وہاں چلا گیا اور مزہ آیا, سننے لگ گیا. دوسرے کے ساتھ بھی یہ ہوا, تیسرے کے ساتھ بھی یہ ہوا, اور تینوں وہاں سے واپسی پہ مل گئے اور ایک دوسرے کو لان تان کرنے لگے. حقیقت ہے آج بھی وہ لوگ جو قرآن پر بالکل عمل نہیں کرتے, قرآن کی محفل میں جب بیٹھتے ہیں تو ان کو مزہ آتا ہے. اس وقت ان کا دل کرتا ہے کہ ساری دنیا کی چیزیں ایک طرف ہو جائیں اور ہم اس کو مان جائیں, لیکن واپس کیوں آ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ یلہم العمل, دنیا کی محبت بندے کو اس کتاب سے دور کرتی ہے. میں جب بھی اس آیت پہ آتی تو میرے دل میں بہت زیادہ اس چیز کا خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے نہیں سنا انہوں نے تو نہیں سنا, وہ تو واقعی ایسے ہیں کہ جنہوں نے, مثال ہے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی پاکستانی کھانے نہ کھاتا ہو یا اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس نے ہمارا کوئی فیوریٹ کھانا ہی نہ کھایا ہو. کوئی بھی مثال لے لیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے کلچر کا کھانا بڑا مزے کا ہے, کوئی بھی لے لیں. میں اس وقت صرف آپ کو ایک سوچ دینا چاہ رہی ہوں. اب ہمیں پتہ ہے نا یہ کھانا کتنا مزے کا ہے, جس نے کھایا نہیں اس کو تو پتہ ہی نہیں. آپ منتیں کر لیں اس کی, کھا لو چکھ لو, وہ کہے گا میں نہیں کھاؤں گا, لیکن جس کے منہ کو ایک دفعہ وہ کھانا لگ جائے اس کو چین آتا ہے؟ نہیں آتا نا. پھر اشتہا آتی, پھر اس کی خوشبو آتی ہے تو انسان بے چین ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ایمان والوں کے دل میں قرآن کی محبت ہلچل مچاتی ہے, ان کے بھی دلوں میں قرآن داخل ہوتا ہے لیکن محبت اعلیٰ. لیکن کافروں کو یہ قرآن بے چین کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن ان کی برائیاں ان کو دکھاتا ہے, ان کے لائف سٹائل پہ چوٹ پڑتی ہے, ان کو ڈوز اینڈ ڈونٹس کا حکم دیتا ہے, یہ کرو یہ نہ کرو. اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک محفل میں بیٹھ کر تین چار قرآن پاک ختم کر لینا یہ نسبتاً آسان لگتا ہے لوگوں کو, لیکن اسی ایک محفل میں قرآن مجید کی دو چار آیتوں کی روشنی میں حیا یا پردے یا نماز یا سود کے موضوع پہ آیتیں سننی مشکل ہو جاتی ہیں, کیونکہ نسلک, یہ بڑی مصیبت ہے, ایک یہ بڑا مشکل ہے, یہ ہے وہ ہے. پھر ایسی بات کرنے والوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ تیسرا معنی کے راستے کے ساتھ ساتھ چلنا, یہ جو لفظ اردو میں بولتے ہیں نا مسلک, وہ بھی اسی سے ہی ہے. مسلک کہتے ہی اس راستے کو جس پہ لوگ چلتے ہیں. آپ نے تصوف کا اگر کچھ سنا تو اس میں ایک لفظ وہ بہت بولتے ہیں سلوک کی منزلیں, یہ سلوک بھی وہی ہے. اور اگر آپ مزے سے, جو بالکل بھی آپ اس سے ریلیٹ ہی نہیں کر پائیں گے, سلک, یہ جو سلک ہوتا ہے نا کپڑا, وہ بھی یہی ہے, دھاگا, تھریڈ کا معنی ہے. سلک جو ہے نا اصل میں کیڑے کے منہ کا لعاب ہوتا ہے. پہلے سیدھی ڈوریاں ہوتی ہیں, پھر وہ اپنے ارد گرد بنتا جاتا ہے بنتا جاتا ہے, پھر اس کو کھول کے تو پھر اس کو پورا کلین کر کے کپڑے کی صورت میں ویو کیا جاتا ہے. تار سافٹ بھی ہوتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ سلک دیکھنے میں کتنا باریک ہوتا ہے لیکن مضبوط تار ہوتا ہے, اس کے ذریعے سے کیا کچھ بنایا جا رہا ہے. تو گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ اس کتاب کی طرف آئیں تو کوئی نہ کوئی ڈوری ہے جو کھینچتی ہے. کوئی بہت ہی بڑا انسان کے دماغ میں فتنہ آ جائے, جس کو آپ کہیں کہ آج کے دور میں وائرس پھیل جائے, تو وہ اس کتاب کو چھوڑ سکتا ہے, ورنہ نہیں چھوڑتا. چھوڑنا کیسے ہوتا ہے؟ کوئی قرآن چھوڑتا نہیں ہے. آج بھی آپ اور میں مسلمان, کسی کو تم کیا پوچھیں, قرآن کلاس سے جڑنے سے پہلے اپنے حال کو پوچھ لیں, تو کیا آپ کو کوئی کہتا آپ نے قرآن چھوڑا ہوا تو آپ مانتی؟ لیکن کیا یہ 12, 14 پارے 13 پارے پڑھ کے آپ کو لگا کہ قرآن چھوڑا ہوا تھا؟ چھوڑا ہوا تھا, لیکن کوئی ہمیں کہہ کے تو دیکھیں, ہم تو پولیس کے پاس چلے جائیں گے یہ ہمیں بلی کر رہے. چھوڑنے والے بھی نہیں مانتے کہ ہم چھوڑتے ہیں. اور جب کتاب چھٹتی ہے نا, مثال ہے, اللہ نہ کرے اب اس وقت جو ہمیں اتنا زیادہ اس چیز سے شغف ہو گیا کہ ہم روز آ کے اس کو پڑھنا پسند کرتے ہیں, کسی وجہ سے اگر آپ کہتے کہ میں نہیں سنتی تو آپ یہ نہیں کہیں گے میں نہیں سنتی, آپ کہتے میں کہیں اور جا کے سن لوں گی. یہ بھی نہ سننے کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے. دیکھیے گھروں میں شوہر ہے نا, بیوی ہیں, رہتے ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں, کبھی کو بیوی یہ نہیں کہتی تم چھوڑو میں جا رہی ہوں دوسرے مرد کے پاس, اس کو پتا کہ یہ بڑے مرحلوں کے بعد جانا ہے. اللہ نے اسلام میں وہ نہیں رکھا آج اس سے نہیں خوش کل جاؤ دوسرے کے ساتھ چلے جاؤ, یہ بیچ میں طلاق اور عدت اور رجوع کے معاملے ڈال کر وہ دوسرے کا شوق کم کرنا ہے کہ اسی کے ساتھ تمہیں رہنا پڑے گا. بالکل اسی طرح آپ ماں ہیں, آپ اپنے بچوں کو بات بات پہ کہتے ہیں چلو چلے جاؤ میں کوئی اور بچے لے آؤں گی. آپ کو پتہ ہے اور بچے لینے سے پہلے آپ کو کتنے مشکل مرحلوں سے گزرنا پڑے گا. اب یہ ساری ٹائز ہوتی ہیں. مجھے اس لو سلقہ کو پڑھ کے ایک ٹائنس یہ کتاب بندے کو باندھ دیتی ہے. ایک ایسا خوبصورت رسا ہوتا ہے, یہ کتنا خوبصورت کہہ لیجئے کہ برج بن جاتا ہے اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں. لیکن شیطان ہمیشہ خود بھی اس سے دور رہا اور دوسروں کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کا دل کیا کرتا ہے کہ میں اس کو ختم کر دوں. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کہ پھر ان کو یہ کتاب کا معاملہ اچھا نہیں لگتا. اظہار کیسے کرتے ہیں؟ اگلی آیت کو دیکھیے گا, آیت 13, لا یؤمنون به, وہ نہیں مان لاتے اس پر. اے نبی آپ نہ فکر کریں, ان کے دلوں میں چونکہ ڈوریوں کی طرح یہ چپتا ہے, ان کو سوئیاں لگتی ہیں, اس کو چھوڑ دے, یہ اس پہ کبھی مان نہیں لائیں گے. وقد خلت سنت الاولین, اور ایسی ہی عادت پہلوں کی بھی گزر چکی. یعنی پہلے نبیوں کا بھی یہی طریقہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی بات کی تو لوگوں نے ان کو مجنو کہا, لیکن وہ اپنی بات پہ جمے رہے. اور پچھلی قوموں کا بھی یہی حال تھا. باقی رہ گئی بات کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ کسی طرح آپ سے خوش ہو جائیں, یہ خوش نہیں ہوں گے. کیونکہ ولو فتحنا علیہم بابا من السماء, اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے, فظلوا فیہ یعرجون, اور وہ اس پر چڑھنے بھی لگتے, لقالوا انما سکرت ابصارنا, تب بھی وہ یہی کہتے ہماری تو نظریں بند کر دی گئی, ہماری تو نظر بندی کر دی گئی. بل نحن قوم مسحورون, بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس آ کر معجزے مانگتے تھے, اور اللہ کے نبی انسان ہونے کے ناطے سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا مشکل ہے, اگر ان کے مطالبے پورے کر دیے جائیں اور پتھر ادھر سے ادھر ہو جائیں, کچھ نہ کچھ ہو جائے تو ایمان لے آئیں گے. تو اس کا جواب ان دعائتوں میں دیا, نہ نہ نہ, آپ ان کی کہنے پہ پہاڑوں کا ادھر سے ادھر کرنا اور چشموں کا پھوٹنا کہتے ہیں, ہم تو اگر ان کے سامنے آسمان کو بھاڑے, آسمان پھٹے, پھر یہ اس پہ اوپر چڑھے, یعنی یہ اس آسمان کے اوپر جا کے چڑھنے بھی لگ جائیں, تو پھر بھی کہیں گے نہیں نہیں نہیں, اصل میں ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا, جو ہمیں لگ رہا ہے ہم آسمان پہ چڑھے, ہم کوئی نہیں چڑھے ہوئے. بات سمجھے؟ امپوسیبل تھنگ آپ قرآن کے زور سے, معجزے کے زور سے پوسیبل کر کے ان کو دکھا دیں, پھر بھی یہ اس بات پہ اڑے رہیں گے کہ آپ نبی نہیں ہیں بلکہ جادوگر ہیں. یہ مراد ہے. اس میں مختلف لفظ ہیں, تھوڑے سے دیکھیے گا. پہلا لفظ ہے فضلو. ذلہ یا ذلو کیا ہوتا ہے؟ زوئے لام لام. ذلہ کہتے ہیں دن کے وقت کسی کام کا ہونا. آپ نے لفظ سنا ہوگا ذل ہما, ذل کہتے ہیں سائے کو, ٹھیک ہے, پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں یہ لفظ. تو فضلو کہتے ہیں دن کے وقت کسی کام کو کرنا, یعنی وہ وقت دن کا جب کسی چیز کا سایہ شروع ہو جاتا ہے. یہاں معنی ہے فضلو کا کنٹینیو, کہ یہ دیکھیے کنٹینیو چڑھتے ہی رہتے چڑھتے ہی رہتے, یعنی یہ سارا کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہونے بھی لگ جاتا ہے, یہ پھر بھی اس کو نہ مانتے. دوسرا لفظ ہے یا عروجون, آرجا سے, عین را جیم, اسی سے لفظ عروج ہے, بلندی کو کہتے ہیں, یعنی اوپر چڑھنا, معارج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں, اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں. تو گویا کہ یہ اوپر چڑھ جاتے. سکیرت کے لفظ سکرا سے ہے, تا اس میں مونس کی ہے. سکیرا یو سکیرو کیا ہے؟ سین کافرا, روک دینا, بند کر دینا. سکارا کا لفظ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں, سکران سکارا, جی وہی ہے, نشے کے لیے, ہر وہ چیز جس میں نشہ آ جائے, کیونکہ نشے میں عقل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. مراد یہ کہ ہماری آنکھیں بند کر دی گئیں, یعنی جادو کے زور سے ہمیں یہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے. بل نحن قوم مسحورون, بلکہ ہم تو ایک ایسی قوم ہے جس پہ جادو ہو گیا. آپ دیکھیں ساری بات کا خلاصہ کیا ہے, کہ جو لوگ آنکھوں کو اور کان کو اللہ کے راستے میں نہیں استعمال کرتے, پھر وہ حق کبھی نہیں پاتے. اللہ کا نبی, آخری نبی, پیارا نبی ان کے سامنے ہے, اور ذرا ان کی مستیاں تو دیکھیے, لگ رہا ہے یہ بیہیو نبی سے کرنے والا, یہ سٹائل آف ٹاکنگ کسی نبی سے ہو سکتا ہے؟ چلے کسی عالم دین اور کسی استاد سے تو نہ ہی ہو, نبی کے ساتھ لوگ آ کے اس طرح کیجولی بات کر سکتے ہیں؟ لیکن دیکھیے کتنے گستاخ تھے. اب یہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو شروع سورت سے لے کے آیت 15 تک ایک ہی انداز تھا, نبی اور ان کی مخالفت. کبھی موج سے کبھی باتیں, اور قرآن جو پیغام ہے وہ ہے. اب یہ ساری باتوں کو کیا بیان کرنے کے بعد ایک دم ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے بارش ہوئی اور اس کے بعد ہوا چل پڑی. آیت نمبر 16 سے 25 تک اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بہت خوبصورت انداز ہے سورہ ہجر کا, کہ جب بندے کا دل بہت دکھی ہونے لگتا ہے نا, ہائے یہ کیوں کرتے تھے میرے نبی کے ساتھ ایسے, ہائے ان کو کیا تکلیف تھی, اللہ کے نبی تو کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے, تو آپ دیکھیں گے کہ ساتھ ہی اللہ کی محبت کی باتیں. آیت نمبر 16, وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے اسے یعنی آسمانوں کو اور برجوں کو مزین کر دیا دیکھنے والوں کے لیے. اب یہاں آسمانوں کی باتیں ہیں, اور میں نے اس ویکینڈ پہ اتنی خوبصورت تصویریں دیکھی ہیں آسمان اور یونیورس کی کہ میرا دل اٹکا ہوا ہے کہ کیا کائنات ہے, ہم نے بھی کیا دیکھی ہے, اور ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. ابھی صرف یہ زمین دیکھتے ہیں, اس کے پہاڑ پتھر پھول درخت دیکھ کے ہم خوش ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے کبھی آسمان کا ٹور تو کر کے آؤ. تمہیں بڑا شوق ہے نا کہ اوپر لے کے جاؤ اور ہمارے اوپر دروازے کھلیں اور ہم غیب کے پردے دکھائیں, تو تمہیں پتہ ہے گلیکسیز اور دنیا, یعنی ایک چھوٹا سا کلپ کسی نے دکھایا تھا, سکرین نہیں ہے ورنہ آپ کو دکھا دیتی بعد میں, کہ کسی نے 7 دن تک جا کر کسی آسمان پہ نہیں کسی ماؤنٹینز نام پہ کوئی جگہ, تو وہاں جا کے اس نے 7 ڈیز کی کوئی ویڈیو بنائی ہے, اور جو آسمان کے رنگ اور جو حرکتیں, کیا یہ زمین کے ہنگامے ہیں. دل کرتے ہوئے کہتے نا کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں, دل اب من میں لگتا ہی نہیں ہے. یقین کریں دل کرتا ہے کہ انسان کو تنہائی میں کوئی مجھے نہ ستائے, مجھ سے کچھ نہ پوچھو, اور مجھے میرے رب کے کائنات پہ غور کرنے دو. اس طرح انسان کا دل تڑپتا ہے. باہر جائیں کتنے مرحلے گزاریں کریں, آپ اکیلے میں آج جا کے بیٹھیں بالکل فارغ ذہن کے ساتھ, کچھ بھی ٹائپ کریں, یونیورس کر دیں, گوگل میں ڈال دیں, یوٹیوب پہ ڈال دیں, آپ جا کے ذرا تصویریں تو دیکھیں, وہ کیا دنیا آباد ہے کہ واقعی پہ دل آسمانوں پہ لگتا ہے. اتنی خوبصورتی ہے اوپر, ایسے لگتا ہے کہ جیسے دلہن کی مسحریاں سجی ہوئی ہیں, اتنے خوبصورت رنگ ہیں. لیکن ہم اس دنیا میں کھوئے رہتے ہیں. جتنا دوسروں میں کھلے ملیں گے اتنا مالک سے دور ہوں گے. آپ سوچیں, آپ تھرسڈے کی کلاس سے لے کر اب تک اس پورے ویکینڈ کے اندر کتنی بار وہ فیلنگ پا سکے جو آپ کو اس وقت اس کتاب کے پڑھنے میں آ رہی ہے. آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی تو کریں گے, وقت آپ کو اور ماحول آپ کو کبھی اجازت نہیں دے گا. ایک خام ختم تو دوسرا شروع, ادھر نہیں تو ادھر, ادھر نہیں تو ادھر. اللہ کہتے ہیں اس دنیا میں کھوئے ہوئے ابھی تو میں نے تمہاری روح کی صورت میں تمہیں آسمانوں کی سیر کروانی ہے, اور وہاں کے برج ہیں, برج کی جمع. یہ کون سے برج ہیں؟ وہی 12 برج جن کے اوپر لوگوں نے قسمت کا حال اور اس کی شادی اس سے ہو سکتی ہے نہیں, اس کا کیا ہے, اس کی ذکر کی ہے آیت متشابہات میں سے. کیسے ہوتی ہے؟ بس ہم تو اس وقت اتنی ہی بات کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر وہ کچھ ہے کہ جس کو کوئی آنکھ باقی دیکھ نہیں سکتی. اور آپ کو پتا ہے کہ آسمانوں پہ ہی جنت ہے. میں جب وہ تصویریں دیکھ رہی تھی, اور ابھی بھی میرے مائنڈ میں وہ ساری, دل چاہ رہی ہے آپ کو دکھاؤں ساتھ, لیکن آپ اس طرح انجوائے کر نہیں سکیں گے کیونکہ ابھی وہ ماحول نہیں اور نہ ہمارے پاس اتنا اس وقت وقت ہے. لیکن بلیو می کہ جب آپ وہ منظر اوپر کے دیکھتے نا, تو لگتا ہے بس ابھی جنت آنے والی, اب بس اس کے اوپر ہی سدرۃ المنتہا ہوگا, بس اب اس کے اوپر ہی کہیں نہ کہیں جنت کا دروازہ نظر آ جائے گا. اسی لیے آپ کو کہتے ہیں کہ موت کے وقت مومن کی روح اچھلتی ہے, لٹیاں ڈالتی, خوشیاں مناتی ہے. یا یہ تو ہن نفس المطمئنہ, کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے رب کو ملنا ہے. دنیا میں تو ہم نے اتنا گند ڈالا ہوا ہے, اتنا فساد ہے, آسمانوں پہ تو صرف اطاعت والے بندے, وہ تو عباد و مکرمون ہے, تو وہاں کتنا سکون ہوگا. کوئی وہاں گندگی نہیں, وہاں کوئی خرابی نہیں. لگتا ہے زینہا, کون کہتا زینت بری ہے, لیکن لناظرین, نظر رکھنے والوں کو. اللہ اس کائنات کے حسن سے ہمیں دکھاتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بدصورتی کے ساتھ نہیں پیدا کیا, اور نہ تمہیں بدصورت بننے کی ضرورت ہے, لیکن اپنی خوبصورتی کے گن نہ گاؤ, اسی میں کھو کے اسی کو سجانے سنوارنے میں اللہ کے حکموں کو نہ توڑو. کتنے حکم ابھی بھی ٹوٹتے ہیں مجھ سے, اتنا کچھ سننے اور پڑھنے کے باوجود صرف آرائش کے نام پہ. یہ سوال خود سے لکھ لیں آپ. شادیوں کے سیزن ہے, ہر وقت ہی ہوتے ہیں مجھے تو لگتا ہے, پارٹیاں بھی دعوتیں ہماری چلتی ہیں. ایک سوال سب پوری کلاس خود سے لکھے, خوبصورت بننے کے نام پر ابھی بھی اللہ کا کون سا حکم توڑتی ہوں؟ بس یہ جواب آپ کے اندر سے آئے گا. جس دن آپ کے اندر سے آ گیا تو سمجھ لیں کہ فرقان مل گیا, اور اگر چھوڑ دیں گے تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ نے توفیق بھی دے دی ہے. کوئی زیادہ خوبصورت نہیں لگتے ہم, اور یہ عجیب و غریب چیز بن جاتے ہیں. حدوں میں رہنے میں خوبصورتی ہے. اللہ کہتا ہے خوبصورتی ہے کائنات کے اندر, اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ آیت 17 اب پیچھے والی آیت یاد رکھیے گا, نحن نزلنا ذکر والی کو. اب ادھر دیکھیے, وہاں سے وحی الہی اتر رہی ہے جس کی حفاظت کا ذمہ قیامت تک کے لیے اللہ نے لیا, اور اب یہاں کہہ رہے ہیں دیکھو جہاں سے وہ وحی آ رہی تھی ہم نے تو ان راستوں پہ بھی چوکی دار بٹھا دیے. آیت 17 وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ, اور ہم نے حفاظت کی ہے اس کی ہر شیطان مردود سے. سبحان اللہ, یہ وحی اس کا انکار کرتے ہو, اس ذکر کو برا کہتے ہو, ہم نے تو اس کے لیے پہرے لگا دیے تھے. دیکھیے ستاروں کی باتیں اب یہ ساری, ہم اپنے قسمت کے حالات معلوم کرتے رہے, پامسٹری پڑھتے رہے, جا کے لوگوں کو قسمتوں کے حال پوچھتے رہے, کسی چیز کی اجازت نہیں اسلام میں. ہاں لگیے کہتے آنکھیں کھولو کہ ہم نے آسمانوں پر ستاروں کے ذریعے حفاظت کرائی ہے. اس کائنات کی تخلیق اگر آپ دیکھیں اتنے زیادہ سبحان اللہ کے آرگنائز طریقے سے ہوئی ہے. یہ جو صورت میں آپ کو پڑھا رہی ہوں, میں نے اس کی ایک سائنٹیفک تفسیر بھی سنی کہ چلو میں دیکھوں سائنس کی روشنی میں کیا, کیونکہ سورہ ہجر میں اتنا کچھ ہے سائنس کا میں چھیڑ بھی نہیں رہی, ورنہ آپ کو ایک ایک لفظ پہ مجھے کتنا کتنا کچھ لکھانا پڑے گا. میں نے سوچا نہیں چھوڑو, ہمارا اللہ پہ پہلے ایمان ہے, لیکن اگر آپ کا دل چاہے گا تو آپ کو کچھ چیزیں کوٹ کروا دوں گی بعد میں, اس سوچ میں کہ یہ مالک کا شاہکار ہے, یہ ماسٹر پیس ہے دنیا کا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس آسمان پہ یہ جو ستارے رکھے ہوئے نا, یہ چوکی دار ہے, یہ گارڈ مین ہے. جب کوئی اس وحی کے اندر جا کر کوئی رکھنا ڈالنا چاہتا ہے تو من کل شیطان الرجیم اوپر سے ستارہ اس کو پڑتا ہے. کبھی آپ نے پہلے دور میں سنا ہوگا ستارے ٹوٹتے ہیں, یہ وہ بات ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ستارے ٹوٹتے ہیں, یہ ستارے نہیں ٹوٹتے. ہوتا کیا تھا, تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتانی پڑے گی آپ کو. آپ دیکھیں کہ پہلے دور میں آسمان پہ پہرے نہیں تھے, کھلے عام جنات اور جو بھی ایسی مخلوقات تھی یہ اوپر نیچے آتی جاتی تھی. جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اچانک ایک دم آسمان پہ چیک لگا دی, جیسے ایک چیک پوسٹ لگا دی. اب جنات جو پہلے جا کر خبریں سنتے تھے, اب ہوتا کہ آسمانوں میں اصل میں اللہ تعالیٰ کی, آپ صرف اپنی زبان میں سمجھا رہی ہیں, اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں ہے. جیسے میٹنگز ہوتی ہے نا, تو اب کوئی کسی کی میٹنگ کا کوئی ایک لفظ چرا لے, ایسی کان میں پڑ گیا, کچھ بھی ہو گیا, تو اس کے اندر چار چھ لفظ ادھر ادھر کے ڈال کے آگے پیش کرے تو بات کچھ کی کچھ بن جاتی نا. پہلے دور میں جنات یہ کام کرتے تھے, اللہ تعالیٰ آسمان پہ رات کو حکم دیتے کہ فلاں جگہ پہ جا کے مثال ہے گرجنا, بارش برسنی ہے. اب جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے نا, یہ پڑھیں گے آگے, یہ پوری حکایت ہے, اور سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو حکم دیتے ہیں نا تو اللہ کی آواز سے سب بے ہوش ہو جاتے ہیں, خوف زدہ. جیسے کوئی بہت بڑا بندہ ایک دم آپ کا نام لے تو آپ کانپ جاتے ہیں, کیا ہوا کیا ہوا, یہ حالت ہے. پھر وہ سارے ذرا ہوش میں جب آتے ہیں نا, پھر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, کیا حکم دیا اللہ نے. جب وہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے نا کہ اللہ نے یہ کہا, جیسے آپس میں نیگوسیشن, اس وقت نیچے سے آنے والے شیاطین جو تھے نا وہ باتیں سن لیتے تھے, اور وہ بات سن کے ہاں اللہ نے کہا ادھر بارش کر دو, ادھر یہ کر دو, ادھر بجلی گرے گی, وہ جنات فوراً جب سنتے وہ بات سن کے تو نیچے آ کے دنیا کے یہ جو جوتشی اور کاہن ہے نا, ان کے دلوں میں الٹا کرتے تھے اور شاعروں کے دلوں میں ایسی باتیں ڈالتے تھے. اب ہوتا کیا کہ جو باتیں غائب کی تھی کچھ راز چوری ہو جاتے, اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ کاہن اور نجومی اس میں 100 جھوٹ ملا کے بات کرتے اور ان کی بات کچھ سچ ہو جاتی کا جھوٹ ہوتی. اب جب وحی کے نزول کا سلسلہ ہوا, آپ اس کو بھی سمجھیں تو کیا نزول ہے وہ جو وحی کا آسمان پہ لوہے محفوظ پہ سے آسمان دنیا پہ ہوا تھا. اب جب وہ وحی اترے تھی تو ڈر تھا اس بات کا کہ شیاطین نے اگر اس کا کوئی لفظ چوری کر لیا تو دنیا میں آ کے پتہ نہیں اس قرآن کے آنے سے پہلے ہی کتنے جعلی قرآن بننے ہوں گے. دیکھیں سورہ ہجر کا پورا ٹاپک حفاظت دین ہے, اس دین کو اگر میں نے اور آپ نے نہ پکڑا تو ہماری حفاظت نہیں ہوگی. یہ ساری باتیں وہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ بیٹھ گئے, فرشتوں جنات جاتے تھے ایک دم اچانک ان کو روک دیا گیا. یہ ساری باتیں ہم ایک جن کی زبان سے سورہ جن میں بھی پڑھیں گے ये क्या हो गया, हमें ऊपर आने से क्यों रोक दिया? चलो लगता है आज कोई बहुत बड़ी बात हुई है। जिन्नों में ये बात खबर हो गई, जो देखो दुनिया में आज कोई बहुत बड़ी बात हुई है, और जाके देखा तो एक रब इसमें रब्बी कल लसी खलक खलक अल इंसान मिन अलग, नबूवत का वही का सिलसिला शुरू हो चुका था। इतनी सिक्योर किताब में और आप पढ़ते हैं, फिर इसकी वैल्यू ना पहचाने तो पे हमारे हाल पे, फिर हम इसको दो उंगलियों से टिश्यू की तरह पकड़ें कि छुट गया तो छुट गया, आ गया तो इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, जो मिलता है ले लो, जितना मिलता है ले लो। अल्लाह ताला कहते हैं ये बहुत बड़ी चीज है, ये इतनी बड़ी चीज है कि तुम इसको संभाल नहीं सकते, तुम्हारा दिल खाली नहीं होगा ना बाकी चीजों से, कभी नहीं आएगी, कभी तुम इससे खैर नहीं लोगे इंशाल्लाह। एक कॉल संभाला हुआ दिल में, इंशाल्लाह वेलकम रमजान वाले दिन लिखाऊंगी आपको, अभी भी दिल जुबान पे आते आते रुक रहा है, लेकिन आज नहीं देना आपको कि हमारे असलाफ रमजान को वेलकम कैसे कहते थे। मैं कहती हूं हमने तो उस लज्जत को पाया ही नहीं है, वल्लाही जो असल खुशी थी इस कायनात की, हम उसको छोक खोकर दुनिया की आर्टिफिशियल बेकार चीजों में खो गए, और खुशी फिर कोई नहीं मिली। दुआ कीजिए ये कुरान हमारे सीने पे उतर जाए। अल्लाह कहते हैं हमने हिफाजत की हुई है, लेकिन हाँ सिवाय इसके जो कोई इसको चोरी छुपे सुनना चाहे। अब क्या होता है, अब ये समझ लीजिए अब की बात है, पहले लगे हुए, लेकिन वो आदत होती है ना तजस्सुस की, जिन्नों को आदत थी पहले सुनने की बातें, अब क्या होता है कि वो आसमान पे जाता है। पूरी हदीस है, अगर बाद में आपको सुनना पढ़ के सुना भी दूंगी वक्त ने इजाजत दी, एक जिन के ऊपर दूसरा जिन जो खड़ा होता है, ये देखिए एक के ऊपर दूसरा खड़े होते हैं, और होते होते वो आसमान पे जाते हैं। जब वो वहां जाते हैं ना, तो ऊपर वाला जिन आसमान पे कान लगा के अल्लाह और फरिश्तों के बीच की बात सुनता है, कोई भी बात है। अब जब ये होता है ना, इल्ला मन इस्तरक सम फत बाहु शिहाब मुबीन, आसमान पे उसको एक शोला पड़ता है, जब शोला पड़ता है ना तो वो ऊपर का जिन जलता है, जलने से पहले जल्दी से नीचे जाके ना दूसरे जिन के कान में बात बता देता है, दूसरे के जलने तक होते होते अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पहले की बात जब आखिरी तक पहुंचती है वो कुछ की कुछ बन चुकी होती है, लेकिन जलने से पहले वो दूसरे को बता जाता है। ये है इल्ला मन इस्तरक सम, चोरी करना बातों को, सरीका के लफ्ज़ों पहले भी सुन चुके हैं, चुराई हुई चीज कहते हैं इस तरह का, किसी की चीज बगैर बताए खुफिया तरीके से हथिया लेना। देखिए किसी की बात भी तो हथियाना है ना, किसी की कोई चीज भी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज है, हाँ तो क्या होता है, फत बाहु शिहाब मुबीन, इसका पीछा करता है कंगारा चमकता हुआ, शिहाब शोले को कहते हैं, रोशनी करने वाले सितारे को भी कहते हैं, एक मिसाइल पड़ता है इनके ऊपर आसमान से, जो अल्लाह के इस खलल इस पैगाम में खलल डालते हैं। ये तो थी आसमान की बात, अब जमीन की सुनो। आयत 19 वल अर्द मददना हवल कईना फी हरवासिश, और जमीन को हमने फैला दिया और उसमें हमने लंगर डाल दिए। ये लंगर क्या है, रासियत उनकी जमा, रवासी पहाड़, जमीन को हिलने से रोकते हैं। वम बतना फी हमिन कुल्ली शय मौजून, और इसमें उगा दी हमने हर शय ठीक अंदाजे पर। अल्लाह ताला ने इस कायनात में हर चीज को बिल्कुल उतना रखा जितना के होना चाहिए। मौजून एक तो लफ्ज़ है ना, मौजू उसमें नून नहीं होता है, इन पे मौजू वो और चीज है, यहाँ के मौजून वजन से, हर वो चीज जो के वजन रखती है। अब ये कैसे होता है, क्या हिसाब है इसका, आप देखिए कि आज अगर साइंस खोल के देख लें ना, तो ये आयत की आप तफसीर सुने, बिलीव मी इस पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने जिस इक्विलिब्रियम पे रखा हुआ है ना, हर चीज ऐसे है जितनी होनी चाहिए। आपको पता कि दुनिया में दीमक, मैं आपको कल इंशाल्लाह कुछ लिखाऊंगी, मेरा दिल चाह रहा है, आज मेरा दिल है कि हम कम अज कम इसको गो थ्रू करें। दीमक देखी हुई है ना आपने, आगे आएगा भी जिक्र इसका कुरान में, इसके जब अंडे निकलते हैं ना, इसकी मादा खुद खा जाती है, सिर्फ फ्यू परसेंट बाहर रहते हैं। कहते हैं कि अगर वो फीमेल इसकी अपने ही अंडे ना खाए तो पूरी दुनिया को दीमक खा चुकी होती। मछलियां, जो मछलियां निकलती है ना, मछलियों की जो अंडे निकलते हैं ना, लाखों की तादाद में होते हैं, और कहते हैं कि अगर तमाम अंडे मछलियों की सूरत में ढल जाए तो पूरी दुनिया में चंद सालों के अंदर आज जितनी दुनिया में मछलियां उससे कई हजार गुना ज्यादा मछलियां हो जाए। और आपको तो सांप, سانپ کی جو سپنی ہوتی ہے نا وہ اپنے انڈے پیتی ہے. اگر وہ انڈے نہ پیے نا, اپنا انڈا نہ پیے, پوری دنیا سانپوں سے بھری ہوتی. اوروں کو تو چھوڑ دے, انسان پہ بات کر لیں. ایک ملاقات میں مرد کے جسم سے جتنے سپرمز نکلتے ہیں, اگر وہ ماں کے انڈے سے مل جائیں تو میرا خیال ہے کہ ایک ایک ماں کے ہزار ہزار بچے ہوں. کل شئی موزون, ٹھیک اندازہ. تم تو اپنی فیملی پلاننگ کرتے ہو, دو بچے خوشحال کرانا, چار بچے چاہیے. اس نے تو کائنات کی ایک ایک چیز کا اندازہ کیا ہوا ہے, تم اس کی کیا جانو. جس نے کائنات میں اتنا بیلنس رکھا ہوا ہے, بڑی مچھلیاں, چھوٹی مچھلیاں, پھر انہوں نے ختم کیا. آپ کہتے ہیں شارک مچھلی ہے, اس کے بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں. اس یہ جب دوسری مچھلیوں کو کھاتی ہے نا تو اس کے دانتوں کے بیچ میں چھوٹی مچھلیاں پھنس جاتی ہیں. تو اللہ نے سمندروں میں صرف کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے جانور رکھے ہیں جس شارک کے منہ میں بیٹھ کے ان چھوٹے چھوٹے مچھلیوں کو کھاتے رہتے ہیں. آپ کو تو مجھے رزق کے غم ستائے ہوئے ہیں نا, کھائیں گے کہاں سے, اتنا ہے ہمارے پاس, اتنا ہے ہمارے پاس, پھر بھی کہتے ہیں ہے کچھ نہیں. آپ دیکھیے اللہ سمندروں میں بیٹھی ہوئی مخلوقات کو دے رہا ہے. اور ایسے ایسے فکرز میرے سامنے آئے کہ میں حیران ہو گئی پڑھ کے کہ کیسے انہوں نے کوشش کی ایک موقع پہ کہ اس چیز کو ختم کر دیں, اس کسی سپیشی کو ختم کر دیں. جب اس کو ختم کیا پوری دنیا میں مچھر پیدا ہو گئے. پتا کیا چلا کہ یہ چیز جو تھی یہ مچھروں کو مارنے کا ذریعہ بنتی تھی, اور ہم نے وہ چیز ختم کی تو مچھر بڑھ گئے. اس کائنات کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. یہ وہ ذالک تقدیر العزیز العلیم سورت یاسین میں آپ پڑھتے ہیں. اپنے معاملے اس پہ ڈال کے تو دیکھیے, آپ حیران ہی ہوتے رہیں گے کہ وہ آپ کے کام کیسے کراتا ہے. ہم اپنے ہاتھوں میں اپنے کام لے کے سچی روگی بنے ہوئے. آپ کا بچہ اپنے ہاتھوں سے برتن دھوئے گا تو دیکھیں کیسی پلیٹیں دھوئے گا. ماں کے ہاتھوں کے دھلوں میں کھا لے تو بہتر ہے. یہ بچے کہتے ہیں نا ہم نے خود کھانا ہے, تو دیکھیں کیا کپڑا کرتے ہیں. ماں کے ہاتھ سے کھائیں گے تو سمٹ کے کھاتے ہیں نا. ماں اور بچے کو تو کیا دیکھیں, رب کو اور اپنے آپ کو دیکھیں. اللہ کہتا ہے تم میری قدر نہیں کرتے, تمہیں پتہ ہی نہیں میں ہوں کیا. تم اس کی ہستی, اس ہستی کا کلام پڑھ رہے ہو اس وقت. میں کہتی ہوں اس پہ تو سجدہ کر لینا انسان, تو وہ تھوڑا اپنے ادھر ہونے پہ سجدے کرے. اور میں بھی اور آپ بھی کہ اللہ تو نے ہمیں اتنی بڑی ہستی کے کلام سے جوڑ دیا. I-20 وجعلنا لکم فی خمائش, اور ہم نے بنائے ہیں تمہارے لیے اس میں کوئی ذرائع معاش, ہم نے بنائے تمہارے لیے اس میں کوئی ذرائع معاش, سورس آف انکم بنائے. وملس تم لہو بھی رازقین, اور ان کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے. یعنی تم تو اپنی فکر کرتے ہو, چلو تمہارے لیے تو کچھ سورس آف انکم بھی ہے. یہ جو لفظ ہے نا معاش, معیشت کی جمع ہے, سورس آف انکم کو کہتے ہیں. اور آش یا ایشو کیا ہوتا ہے؟ جینا. عیشت اور رادیہ کا لفظ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں, جنت میں دل پسند زندگی میں ہوں گے. عائشہ کا معنی بھی جینے والی ہوتا ہے, زندہ رہنے والی. اور مل لستم لہو بھی رازقین, جن کو تم رزق نہیں دینے والے. وہی مچھلی یاد کر لیں جو شار کے منہ میں بیٹھ کے کھاتی رہتی ہے اور پیٹ بھر لیتی ہے. تم نہیں سب کو دیتے, پالتو جانور تمہیں, چلو ان کو تم کچھ کھلا دو گے. یہ باہر مخلوقات جو پھرتی ہے, یہ کس کو کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے. وَإِن مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, اور نہیں ہے کوئی چیز ہمارے پاس مگر اس کے خزانے ہیں. مطلب کیا ہے؟ اور نہیں ہے کوئی شے مگر ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے. یہ خزانے کو آپ کیسے سمجھیں؟ خزائن جو نا اصل میں خزانہ سے, اور خزانہ کہتے ہیں کسی چیز کو جمع کرنا پھر حفاظت کرنا. یہ عربی کا لفظ اب ظاہر اردو میں لگتا ہے. ہمارے پاس اس کے خزانے, اس کو آپ کیسے سمجھیں؟ جیسے اسٹوریج. دیکھیں دنیا میں دو طرح کی چیز دکانیں ہوتی ہیں نا, ایک ہوتے ہیں جہاں میں اور آپ جا کے خرید آتے ہیں, تھوڑا تھوڑا رکھا ہوتا ہے, سارا دن فل اپ کرتے رہتے ہیں. کچھ جگہ ہوتی ہیں جس کو آپ کیا کہتے ہیں, ان کے اسٹوریجز ہیں بہت, جیسے وہ بڑے بڑے کیا بولتے ہیں, خاص ایک جگہ بھی ہوتی ہے شیلر سے ہوتے ہیں, ویئر ہاؤس. جی جزاک اللہ. ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں نا جہاں چیزیں بنتی ہیں, اگر فصل ہے تو وہ کہاں انہوں نے شیلر اور جس طرح کے وہ تھریشر رکھے ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ اصل خزانے ہم نے رکھے ہوئے. ہاں وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُومٍ, ہم نہیں نازل کرتے اس میں سے مگر ایک طے شدہ اندازے کے مطابق. آپ سوچئے اگر اللہ سارا کچھ ہمارے حصے کا میں شروع میں دے دیتا. یہ جو لفظ ہے نا اس کو آپ لکھ لیں خزائنہ کو گودام, اردو میں لوگ گودام تو سب کو ہی آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا رزق دینا تھا نا سارا میرا لکھ دیا ہوا ہے. اب میرے پاس تو آج اتنا ہے جو مجھے پتا ہے میں نے دو چار دن میں کھا لینا ہے, باقی کدھر ہے؟ ایندھن. ہم میں سے ہر ایک کے رزق کا اصل سٹوریج اللہ کے پاس رکھا ہوا ہے. ڈیلی بیسس پہ وہ میاں جی جا کے شاپنگ کر لیں, وہ بیٹا کر لے, وہ بھائی کر لے, وہ باپ کر لے, وہ شاپنگ کر کے ہمارے فریج میں ہمارے کچن میں آ رہا ہے, کیونکہ ہم سارا رکھ نہیں سکتے. آپ سوچیں بچہ پیدا اور ساتھ ہی ایک لائن لگ جائے اناج کی جو اسے ساری زندگی میں کھانا ہے, کہاں رکھیں گے؟ گھن لگ جائے گا, سنبھالیں گے کہاں؟ ذرا فالتو چیز آ جائے تو گھر میں فکر لگ جاتی ہے کہ یہ مس یوز نہ ہو جائے. تو اللہ کہتے ہیں لا محدود خزانے میرے ہیں, تمہیں تو صرف ضرورت کی چیزیں دیتے ہیں, اگر سب تمہیں سنبھالنا پڑتا تو پھر تو پتہ نہیں تم نمازیں بھی نہ پڑھتے. ابھی تو ڈے ٹو ڈے خرچہ ہم اپنے گھروں کو بھی گودام بنا لیتے ہیں, بس دفعہ چیز ہے ملتی کوئی نہیں, اتنی کثرت ہے. تو جس رب نے اتنا کچھ بنایا کیا وہ ہمیں بھوکا سلائے گا؟ پہلے کس کی بات ہوئی؟ آسمانوں کی, پھر بات ہوئی زمین کی اور رزق کی, اب بات ہو رہی ہے ہواؤں کی. یہ پیغمبر ہے. دیکھیے ایک وہ پیغمبر ہوتا ہے جو نبی اور رسول کی صورت میں آتا ہے, جو زبان حال سے اور زبان قال سے بولتا ہے. یہ وہ پیغمبر ہے, پیغمبر سمجھیں میسنجرز ہیں جو ہمیں اللہ کے وجود کا ثبوت دیتے ہیں. چلتی ہوئی ہواؤں سے پوچھو اللہ کون ہے. I-22 اور ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو جو بوجھل ہوتی ہیں, یا بوجھل ہوتی ہیں یا بوجھل کرنے والی ہوتی ہیں. یہ جو لفظ ہے نا لا واقع, لقح سے ہے, لام قاف ہا اس کا روٹ ہے, لاقح کی جمع. لاقح کہتے ہیں بار آور, بوجھ اٹھائے ہوئے. کوئی چیز جو کسی کو فرٹائل کرنے کا ذریعہ بنے, سمجھے. ایک ہوتی ہے پریگنٹ عورت, اس نے تو بچے کا بوجھ اٹھایا ہوتا ہے نا. ایک وہ چیز ہے جو کسی کو پریگنٹ کرتی ہے, یہ مراد ہے ادھر. یعنی ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں, بارش لاتی ہیں, اور یہ کون سے ہیں بلا؟ لواقع. جس نے سائنس پڑھی وہ ایک لفظ میں بول دے گا, پولن گرینز. یہ ان کا ذکر ہے. کیسے ہواؤں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے پولنز ہیں جو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہوتے ہیں. آپ کو پتا کہ پودوں میں بھی میل اینڈ فیمیل ہوتے ہیں. فیمیل کے پولنز میل پہ جاتے ہیں, اس طرح چینجز ہوتی ہیں. یعنی میل کے فیمیل پہ آتے ہیں اور ہوائیں اٹھا اٹھا کے, اور مکھیاں اور تتلیاں اور شہد کی مکھیاں سارا دن یہ کام کر رہی ہیں. اس کے ادھر لاتی ہیں, جو ہی لاتی ہیں وہ پودا فرٹائل ہوتا ہے اور اس میں سے پھر پھول نکلتے ہیں. کبھی مجھے اور آپ کو سوچنا بھی پڑا یہ کیسے ہو رہا ہے. یہ وہ ذات جس کا قرآن میں اور آپ پڑھتے ہیں, فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكم, پھر ہم نے اتارا آسمان سے پانی پھر وہ تم لوگوں کو پلایا. تم تو فریج کھولتے ہو جھٹ سے پانی پیتے ہو. پانی جو زندگی کا ذریعہ ہے, حیات کا وجود دینے والا, اس کا سر چشمہ کہاں سے آتا ہے؟ ایک خوبصورت نظام ہے, اس کو آپ آج کے دور میں واٹر سائیکل کہتے ہیں. کیسے سمندروں سے ہواؤں تک بہارات کو پہنچانا, پھر بارش اور بارش سے برف باری, پھر گلیشیئرز کی شکل میں بلند و بالا پہاڑ, پانی کا اس میں نظام, پھر چشموں ندی نالوں اور دریاؤں کے ذریعے پانی کو میدانی علاقوں میں لے جانا, پھر زیر زمین پانی کا عظیم و شان ذخیرہ. یہ سب کچھ کر کے اللہ کہتا ہے ومان تم لہو بحاذین, تم اس کے جمع کرنے والے نہیں ہو. کہ تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم اس پانی کے ذخیرے کو جمع کرتے. کیا پتہ چلا؟ ہم کہتی ہیں خواتین, اکثر عادت ہوتی ہے ہماری کہ مجھے تو 101 کام ہے, آپ بس مزے سے بیٹھے رہتے ہیں, بس آپ کو دیکھ کمانے کا کام ہے, میرے سارے پسارے ڈالے ہوئے. کہتے ہیں آپ لے اپنے مردوں سے جی, یہ سارے کام بھی اگر مجھے اور آپ کو کرنے پڑتے, روز جا کے ہواؤں کا بٹن دبانا, بادلوں کا, زمین کا, سورج کا, جان کا, پولن گرینز کا, تتلیوں کا, مچھلیوں کا, تو میں کہتی ہوں کہ ہمارے سر پہ پٹیاں بندی ہوتی ہیں ہر وقت سر درد کی وجہ سے. اتنے ہم کہتے ہیں ہمیں کام ہے, اور کتنے کام میرا رب کر رہا ہے. اور اگر اللہ یہ کام روک لینا تو ہم کچھ بھی نہ کریں. اتنے کام کرتے ہوئے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ دنیا نہ ختم ہونے والی ہے, لیکن ایسے مجھے لگا جیسے کوئی کسی کو جھنجھوڑ کے کہتا ہے اسی پہ نہ رہنا, یہ بھی ختم ہو جانا ہے. وَإِنَّ لَنَحْنَ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثِينَ وَارِثُونَ وَإِنَّا لَنَحْنَ نُحْيِي وَنُمِيتُ, اور یقیناً ہم ہی ہیں جو زندہ بھی رکھتے ہیں. دیکھیے کتے کسی کو زندہ کرنا یہ وہ نہیں ہے, معنی کا فرق نوٹ کریے گا. ہم ہی ہیں جو زندہ بھی رکھتے ہیں ونمیت, اور ہم موت بھی وارد کرتے ہیں, اور بالآخر ونحن الوارثون, اور ہم ہی وارث ہوں گے. تم اس دنیا کے غم کھاتے ہو, بچوں کا کیا بنے گا, ان کے لیے کیا چھوڑوں گی, ان کا مستقبل کیا ہوگا, بیٹیوں کے رشتے کیا ہوں گے, سب کچھ کر لو اگر اللہ نہ چاہے تو خیر نہیں ملے گی, ہر چیز جائے گی. یہ نحن الوارثون کہہ کر اللہ نے بتا دیا تم اپنے وارثوں کے لیے جمع کرتے کرتے اپنی آخرت نہ ختم کر دو. دیکھیے اکثر ماں باپ کی فکر کرتی کچھ اور بچوں کے لیے چھوڑ دیں, کچھ اور محنت کر لیں, چلو بعد میں ان کے کام آئے, ان کے لیے کچھ کرتے کرتے اپنی آخرت بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ بچوں کی دنیا بناتے بناتے ان کی آخرت نہ بھول جاؤ. تم یہ سوچتے ہو کہ میں مر گئی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا, یہ سوچو کہ میرے بچے مر جائیں گے تو ان کا کیا ہوگا. اور جو تم ان کے لیے چھوڑ رہے ہو لاکرز میں اور بینکوں میں اور گھروں کی صورت میں, ان کے پاس کہاں رہنا ہے؟ الوارث تو ہم ہیں, نحن الوارثون, بالآخر سب کو جانا ہے. دیکھیے بڑا اداس کرنے والا جملہ ہے, صرف اس میں ہماری موت کی نہیں ہمارے بچوں کی موت کی بھی خبر ہے, اور ان کے بچوں کی موت کی بھی خبریں ہیں. جن کے نام پہ تم جائیدادیں چھوڑ کے جا رہے ہو انہوں نے بھی کل چھوڑ کے چلے جانا ہے. اس پہ اگر آپ اللہ کا نام الوارث سن لیں, تھوڑا سا ہی اس کی میرا نہیں خیال بہت لمبا ہو, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اس لفظ کا حق ادا کر پائیں گے. کیسے اللہ یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے, یہ سارے اسباب معیشت ہیں, یہ اتنی چیزیں مل رہی ہیں نا تو پھر اس دنیا کا کام ہو رہا ہے. اور سورۃ مریم آیت 40 میں بھی ہم یہی بات پڑھیں گے کہ اننا نحن نرث الارض ومن علیہا وإلینا یرجعون, بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور جو کچھ اس پہ اور ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو یہ چیز دنیا میں انسان کی رہی سہی خواہش ختم کر دیتی ہے. میں کسی کی بات سن رہی تھی, جمال الدین افغانی ایک استاد تھے مکہ کے, تو ان کے اسٹوڈنٹ کی بات تھی, یعنی کسی نے ان کی بات سنائی کہ اتنے ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر تھے, اتنے اپنے مشن سے پیار کرنے والے تھے, اپنی کلاس میں پڑھا رہے تھے کہ ایک دم پیٹ میں شدید درد اٹھا. تو جب شدید درد اٹھا تو فوراً ان کو وہاں سے اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے. خیر وہاں جا کے انہوں نے کچھ علاج کیے اور کچھ ٹیسٹ دیے, فارغ کیا ہاسپٹل سے, اگلے دن پھر کلاس میں آ گئے. 8 دن کے بعد ان کو رپورٹ ملنی تھی, اپنے اسٹوڈینٹس کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ہاسپٹل سے میری رپورٹ تم لے کے آؤ, میں پڑھا رہا ہوں تمہیں. جب وہ اسٹوڈینٹس گئے رپورٹ ٹھیک نہیں تھی, بہت روئے دھوئے واپس آئے, کہنے لگے تم میری رپورٹ لے کر آ گئے ہو. کہا اسٹوڈینٹس رونا شروع ہو گئے, ایک رویا دوسرا رویا تیسرا رویا, کہتے کہ قصہ مقصد یہ کہ آپ کی رپورٹ بتاتی ہے کہ آپ کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے. تو رونے لگے نا, تو پھر اس پہ انہوں نے کہا کہ تم کیوں روتے ہو, جب اللہ میری ملاقات کا انتظار کر رہا ہے تو میں اس کی ملاقات کا انتظار کیوں نہ کروں. اگر اللہ میری ملاقات مجھ سے ملنا اس سے پیار کرتا ہے تو میں کیوں نہ کروں, اور آخری دن تک اپنے کام پہ رہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت میں شخصیات بنائی ہیں. آج ہم کوئی ایک ایسی شخصیت بنا پائیں تو یقین کریں وہ ہزاروں پہ باری ہے, کہ جن کو ہر حال میں کام پیارا ہے, جن کی زندگی موت خوشی غم اس کام کے ساتھ ہے کہ ہم نے اللہ کا دین پیچھے نہیں کرنا. یقین کریں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جس کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ وارث ہے. ہم اپنے کاموں میں اتنا پڑ جاتے ہیں واللہ ہی کیسے لگتا ہے کہ ہم اپنے نہیں کریں گے تو کوئی نہیں کرے گا. واقعی ہم نہیں کریں گے تو ہمارے کوئی نہیں کرے گا اگر ہم اللہ پہ نہیں ڈالتے, کہتا جو کرو پہ, اور ہم جو کرتے ہیں وہ ہمیں پتا ہے کرتے ہیں ایک بگڑتا ہے. اب ایک مشکل سے ہماری جان نہیں چھٹتی, دوسری ہمارے سامنے ہوتی, کیسا نہیں ہوتا سب کے ساتھ؟ ایسے لگتا ہے کہ بس یہ مسئلہ حل ہو گیا نا تو سکون آ جائے گا زندگی میں. کوئی بھی نہیں آتا, سکون ایک ہی دن آئے گا جب الوارث کے ہاتھوں میں اپنا سب کچھ دے دیں گے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ سَارِي وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. اب یہ میری اور آپ کی باتیں ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو بھی اور پیچھے رہنے والوں کو بھی. تمہیں تو خود نہیں پتا کہ تم میں سے کون کہاں اٹک جائے گا, ہمیں پتا. اور یاد رکھیے کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ نبوت کے بالکل ابتدائی دور کی ہیں. اللہ اپنے نبی کے ساتھیوں کو کہہ رہا ہے تمہیں آج خود نہیں پتا, بلکہ نبی کو بھی کہا جا رہا ہے آپ کو نہیں پتا کون آپ کی پکار پہ لبیک اللہم لبیک کہیں گے اور اس دعوت کو اس کتاب کو سینے سے لگائیں گے. اور کون نہیں لگائیں گے آپ کو تو نہیں پتا. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. سورۃ توبہ آیت 100 میں یہ تین گروہ پڑھ چکے ہیں. اللہ جو اپنے نبی کو اس کی خبر دے رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کون سابقون الاولون ہوں گے, کون مہاجر بنیں گے کل, ابھی تو ہجرت بڑی دور تھی, کون انصار بنیں گے اور کون تابعین بنیں گے احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرتے ہوئے. اللہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ابو بکر جیسے لوگ حق کو قبول کرنے میں ایک لمحے کی دیر نہیں لگائیں گے, اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ عثمان جیسے لوگ جو فوراً اپنی دولت کے منہ کھول دیں گے جب موقع پڑے گا, اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ابو بکر کی تبلیغ سے طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سعید بن زید جیسے لوگ فوراً ایمان لے آئیں گے, اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ کون بدبخت ہیں جو اس عادت سے محروم رہ جائیں گے. ہاں لیکن وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ, اور بے شک آپ کا رب بھی ہے تو ان کو اکٹھا کرے گا. اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ, وہ خوب حکمت رکھنے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے. کیا پتا دنیا میں نہیں بھی پتا چلے گا لیکن قیامت کے دن پتا چلے گا کہ کون آگے بڑھے گا اور کون پیچھے رہے گا. اب اس ایک آیت کی کتنے مختلف رنگ ہیں آئیے دیکھتے ہیں. 6 سے زیادہ اس کی تفسیریں ہیں. نمبر 1, مستقدمین کون ہیں؟ جو نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں, اور مستاخرین جو نیکیوں میں پیچھے رہنے والے. دعا کیجیے اللہم لا تجعلنا منہم. اسی طرح میں لفظ بار بار نہیں بولتی, بس سارے ڈفرنٹ اینگل بول دیتی ہوں. پہلے سے مراد وہ لوگ جو گزر گئے ہیں, یعنی جو زندگی کے پہلے دور میں گزر چکے, اور مستاخرین جو بعد میں آنے والے ہیں. اسی طرح مستقدمین سے مراد امت محمدیہ میں سے پہلی امت, یعنی شروع کے دور کے لوگ جو اللہ کے نبی کے قریب کے دور تھے کے لوگ تھے, اور مستاخرین سے مراد آپ کی امت کے آخری دور کے لوگ جیسے آج ہم اور آپ ہیں. پھر مستقدمین سے مراد وہ لوگ جو نیکیوں میں آگے بڑھ گئے اور جنت میں سب سے پہلے پہنچ گئے, اور مستاخرین جو جنت میں جانے سے پیچھے رہ گئے. اسی طرح مستقدمین سے مراد وہ جو نماز میں سب سے پہلی صف میں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے, اور لوگ ان کو بھی مجنون اور دیوانے ہی کہتے تھے. اور آخرین, پچھلی صفوں میں آخری رکعت پہ جمعے کی نماز میں جا کے دو ٹھونگے مار کے کہتے ہیں پڑھا یہاں جمعہ. پتا چلا جمعہ کوئی نہیں پڑھا تم نے, وہ تو ختم ہو گیا تھا خطبے کے. مستقدمین سے مراد اسلام قبول کرنے میں جلدی کرنے والے, اور آخرین جو دیر کرنے والے ہیں. میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کریں, میں کس میں ہوں, مستقدمین میں کہ مستاخرین؟ کوئی حکم ملے, دیکھیں حکم وہ نہیں ہوتا کہ کوئی جا کے اللہ کے راستے میں گھر ہی ڈھا کے آ جاؤ, لیکن کوئی چھوٹے سے چھوٹی بات, کوئی رول, کوئی انسٹرکشن, کوئی اچھا کام کرنے کا موقع, کوئی والنٹیئرلی کرنے والی چیز, کوئی بات ہے میں اس کو ماننے میں مستقدمین میں ہوں کہ مستاخرین میں ہوں, یہ میں اور آپ خود سے پوچھیں گے. آپ یہ 15 پاروں کے بعد میں نے آپ سے کچھ نہیں پوچھنا. رمضان کے بعد دیکھیے گا جو قرآن چلے گا نا, یہ آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں گے. میں نے صرف میسج کنوے کرنا ہے آپ کو رب کا. آپ کا دل چوکیدار بن چکا ہوگا انشاءاللہ دورہ قرآن کے بعد. آپ اپنے اندر ہی کتنی بڑی تبدیلی دیکھیں گے اس دورہ قرآن کے بعد, ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے لیکن میں اس کو سوچ کے بھی انجوائے کر رہی ہوں, کیونکہ آپ کا وہ گروہ ہے کہ جس کو بالکل بیچ میں آدھے راستے میں لا کے اللہ نے اب آدھا سنا اور آدھا نہ سنا سنوانا ہے. اگر آپ نے کچھ لینا ہے تو اس سال کے دورے قرآن سے لے لیں, پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کیا فرق آتا ہے. اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو بہت سوچے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اگر میرا اور آپ کا عمل دوسروں سے فرق نہیں ہوتا تو مجھے بتائیے کہ پھر ہمارے ادھر آ کے چار چار پانچ پانچ گھنٹے بیٹھنے کا فائدہ؟ اتنوں کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے, اتنوں کی نظروں میں آئے ہوئے لوگ پتہ نہیں ہمیں کیا سمجھنے لگ گئے. اور اگر ہمارے دل وہی ہیں گندے, ہمارے عمل وہی ہیں, اگر ہماری نیکیوں میں سستی, نمازوں میں سستی, تو پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ باقی کیا ہوگا. تو یہ تو میں اور آپ خود بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. یہاں پہ رکیں گے. جی نبیلا جی آپ آئیے. آج ہمارے ساتھ ایک آن لائن ساتھی ہیں. میں صرف اس سوچ سے ان کو بلا رہی ہوں کہ یہ ہمیشہ باہر سے سنتی ہیں, آج انہوں نے ادھر آ کے سنا. جی نبیلا آپ کوئی میسج دینا چاہیں ان کو آ کے دیجیے. فرق صرف اس بات کا کہ ہم سب جب یہاں بیٹھ کے سنتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک پلس پوائنٹ ملتا ہے نا. جی آپ کی آواز سب کو جانی چاہیے, کوشش کر لیں. یہ ادھر ہی بیٹھتے ہیں تو مائک لے لیں. یہ آپ ان کو مائک دیں. چلو ٹھیک ہے بیٹھیے. یہ مستقدمین بن گئے. تھوڑا سوچی بولیں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ استاذہ جی, میں نے اتنا پہلے اپنی کاپی پہ لکھا ہے کہ الحمد للہ دی ڈے مائی ڈریم کم تھرو. الحمد للہ میں تو بس میں دیکھیں کیسے کلاس کر, تو بس میں سوچتی تھی کتنے ماشاء اللہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے آپ پہ رحمت ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کے وہاں سنتے ہیں, ہم انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے سنتے ہیں. الحمد للہ اس سے بھی ہم نے بہت سیکھا, لیکن جو لائیو کلاس کی جو بات ہے میں اس کو بیان نہیں کر سکتی. الحمد للہ بس مجھے کچھ یہ صورت بھی اس طرح کی تھی, وہ تو کہنے کی بات ہے جو بھی صورت شروع کر لیں وہ ماشاء اللہ اسی طرح کی ہوتی ہے. بس اپنے وہی کہ اپنے چھوٹا ہونے کا احساس, اپنی بے بسی, اور بس اچھا نہیں. بس
الحمد للہ سادہ جی,
الحمد للہ. آپ لوگ کہ آپ لوگ بس اس کو اویل کریں, اس کو, اس اپرچونیٹی کو. آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کے یہاں پہ سادہ جی سے اس طرح سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے آن لائن بھی ہوگی, اس پر ہم سیکھتے ہیں, لیکن جو یہاں پہ بیٹھ کے جو مجھے آج فیلنگ تھی نا, میں نے پورا قرآن ختم کیا الحمد للہ. ہم نے چار سال لگائے, ہم نے مجھے اس طرح کی فیلنگ کبھی مجھے اس طرح کی فیلنگ نہیں. مجھے اس طرح لگ رہا تھا تو کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ جیسے ابھی نازل ہو رہی تھی, یہ ہمارے اوپر وہ جو آیتیں جو ہے نا, اس طرح کی مجھے فیلنگ ہو رہی تھی. بس اللہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگ اس سے پورا فائدہ اٹھائیں, بلکہ اپنے جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں جو آپ کے, ان کو بھی آپ انکریج کریں کہ یہاں پہ آ کے وہ آپ کے ساتھ سنیں. اور دورہ قرآن آپ لوگ لائیو سنیں گے, مطلب بیٹھ کے وہ بھی سوچی تھی کہ ان شاء اللہ ایک دن آئے گا کہ ہم بھی اسی طرح بیٹھ کے ان شاء اللہ. مجھے استاذہ جی کی وہی بات کہ بس خواب تو ہمیں دیکھنے چاہیے نا, اور بڑے خواب دیکھنے چاہیے ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرے گا. تو آپ لوگ اس کو الحمد للہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کے پاس یہ موقع ہے, اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور باقی جو آپ کے کتنے, انہیں یہ دیکھی تھی کہ کتنی بڑے ماشاء اللہ شادی کے میں دیکھی تھی کہ کتنے مسلمان ہیں یہاں پہ, کتنے لوگ ہیں, لیکن اب یہاں پہ بھی کتنے کم ہیں, بہت ہیں الحمد للہ, لیکن ابھی باہر بہت زیادہ ہیں. تو ان کو ہم نے لے کے آنا ہے ان شاء اللہ, ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اس دورہ قرآن میں اپنا اگر ہم یہ ایم بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی, جیسے کل بھی میں یہ بات کری تھی اور میں نے بھی اپنی دعاؤں میں بھی شامل کی, اور میں سب کو جیسے استاذہ جی نے ہمیں میٹنگ میں کہا تھا کہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں میرے ذریعے سے ایک اور بندہ جو ہے نا وہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے, تو ان شاء اللہ وہ ہمارے لیے سب کا جاریہ بن جائے. جزاک
جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ہم سبق کو کل پورا کریں گے, اور آگے ہماری اپنی کہانی ہے, اس کو لینا ہے اللہ کے حکم سے. کوئی کوئی اور کسی کی کوئی بات, کوئی کمنٹ؟ یہ کسی بہن نے دعا کر کے کہا ہے کہ ان کے بھائی کی دل کی سرجری ہے, تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کو صحت عافیت تندرستی عطا فرما, اور ان کی بہن کے دل کو بھی سکون دے, اور ہم سب کے بھائی بہنوں کی بیماریوں کو دور کر دے, تکلیفوں کو دور کر دے, جسمانی, قلبی, روحانی, نفسیاتی ساری تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ یہاں رکیں گے, نماز کے لیے اذان چلا دیتے ہیں. آپ لوگ آن لائن سے مائک ہولڈ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ خیر کثیر واحسن الجزاء. الحمدللہ. جی ماشاء اللہ. سورۃ الحجر کتنی خوبصورت ہے نا. الحمدللہ. اور ماشاءاللہ کے پوائنٹس لے سکتے ہیں, کتنے ڈھیر ہیں. الحمدللہ. جی آپ سب نے کیا سیکھا؟ جلدی سے ایک ایک لائن لکھیں کوئی. آج کے لیسن سے کیا سیکھا آپ نے؟ اور یہ بات جیسے استاذہ بھی مینشن کر رہی تھی کہ یہ اتنی ڈیپتھ میں تفسیر نہیں ہو رہی ابھی اس وقت, لیکن الحمدللہ اس سے بھی کہیں زیادہ امیزنگ پوائنٹس ہمارے لیے اس تفسیر میں سے نکل سکتے ہیں. تو یہ ہے قرآن واقعی میرا. بالکل. اور ہم آپ کے لیے دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں کن دو چیزوں سے بچنا ہے کہ ہماری یہ لمبی امیدیں نہ ہوں اور صرف ہمارے اس دنیا میں مزے کرنے والا ایٹیٹیوڈ نہ ہو. السابقون میں شامل ہونا ہے بالکل انشاءاللہ. اور ہمارا رب کتنے کام کر رہا ہے. اللہ اکبر. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. ویری بیوٹیفل انکریز از کنٹمپلیشن. ہر دفعہ نئی سورہ ایک نیا پیغام لے کر آتی ہے, ایمان بڑھاتی ہے. الحمد للہ. وین ٹیک سم ورڈ فار سم ون گیو سمپل گائڈ لائنس. بالکل ٹھیک ہے. مسلم از اکول ٹو ڈالر ان ہینڈ پلس اللہ ان ہارٹ. سو مچ ٹو پونڈر اوور دا نیچر اینڈ یونیورس, ہاؤ بیلنس اینڈ ان ایکویلیبریم اللہ ہیز مینٹینڈ اٹ. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اور یہ تو ہم تدبر کے بارے میں تو پڑھ رہے ہیں نا, کہ جیسے کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں بھی پڑھ لیا کہ عالمین کیا چیز ہوتی ہے, یعنی کہ یہ کیا پہنچ سکتے ہیں. تو الحمد للہ ہمیں اس سے واقعی میں بہت زیادہ اپنا ٹائم ان چیزوں پر لگانا چاہیے. بھی دو کہ یہ صرف کائنات نہیں بلکہ روزمرہ ہمارے ساتھ ہونے والے ہر معاملے, اس کے اوپر ہی اگر ہم پونڈر کریں کیسے میرے بنائے ہوئے پلانس چینج ہو جاتے ہیں, اور کیسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جو بہترین تدبیر کرتے ہیں وہ کتنی بیسٹ ثابت ہوتی ہے, یہ کون کر رہا ہے نا. شو آر کڈس ہاؤ مچ اللہ ورکس فار اس. بالکل. دس دنیا از لائک اے ہوٹل, وی ڈونٹ اسٹے دیئر فار لانگ نور وی اسپینڈ اینی ٹائم اور منی آن اٹ. یا اللہ ان میں سے نہ بنانا جن کو قیامت کے دن حسرت, جن کو قیامت کے دن حسرت حسرت نہ ہو, جن کو قیامت کے دن حسرت ہو میرے خیال سے ان میں سے نہ بنائے. آمین. یا اللہ رزق کی فکر سے غنی کر دیں. جی بالکل. انٹل پیپل کال از دین والے کریزی فار آل دا ورلڈ, وی ڈو دین کا حق ادا نہیں ہوگا. جی یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے نا. اور واقعی میں کہ یہی چیز ہے کہ جو ہم سب کو اٹین کرنا چاہیے, کہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ اچھا نہیں, مطلب ہم پہچان ایسی چیز سے جائیں کہ یہ تو بس اس کام کے لیے بس بہت ہی زیادہ سیریس ہیں, یا بہت زیادہ ایک طرح سے بہت سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. وی کین گیو آر کڈس آر گڈ سائنس لیسن وتھ دس سورہ. بالکل بالکل ٹھیک. الحمد للہ. اور ٹو سی سم ونز ریالٹی واچ دیم ان ٹائمز آف ہیپینیس, یہ بات ظاہر ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناؤ وی نیڈ ٹو بی مور کیئرفل ناؤ ڈیلنگ وتھ پیپل. اللہ الوارث ہے تو ہم نے آخرت کی فکر کرنی. ان شاء اللہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کا تھوڑا سا ہم سنیں. ویب سائٹ پر ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ, تو آپ ادھر سے چیک کریں. دا ریئلائزیشن دیٹ وی آر اے ٹائنی لٹل ورتھ لیس اسپیک ان دس کاسموس. بالکل بالکل ٹھیک بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کریں. ماشاء اللہ بہت کچھ ہے شیئر کرنے کے لیے. آپ سب بھی اپنے آج کے ہوم ورک میں یہی رکھیں کہ ہم سب اس میں سے ایک ایک آیت پر تدبر کر کے سوچیں کہ میں اس آیت پر کیسے عمل کر سکتی ہوں, اور میں کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں. جو چیز میں نے پڑھ لی ہے کیا میں اس کو واقعی اپنے عمل میں لا رہی ہوں کہ نہیں لا رہی. قرآن از اے ہینڈ بریک ٹو آل آف آر سنز. یہ بات صحیح ہے واقعی کہ جب قرآن ہمارے عمل میں آ جاتا ہے تو ہمارے گناہ خود بخود رک جاتے ہیں. وہی بات ہے کہ تقوی اندر آ جاتا ہے. مستقدمین میں سے ہونا ہے. بالکل شیئر دا لیسن وتھ سمون. بالکل یہ بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ یہاں سٹاپ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیر واسل جزا آپ سب ماشاء اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس ایکسٹرا ٹائم کو آپ سب کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بھی بنائے اور ہم سب کو اس قرآن کی محفل سے اچھے طریقے سے اپنے عمل کو بہتر بنانے کی کوشش جو ہو اس کی فکر لگ جائے. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.